بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں بھارت کے فرعون کا پانچواں حصہ، گوالیار کے ٹارچر سیل، تحریر اے حمید اور پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں کتاب گوالیار کے ٹارچر سیل پارٹ 1.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کفار تمہارے پڑوس میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہوں تو تم پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. القرآن. تصنیف بھارت کے فرعون، جلد نمبر 5، ایک مجاہد اسلام کمانڈو کی سچی آپ بیتی، گوالیار کے ٹارچر سیل، مصنف اے حمید. جملہ حقوق محفوظ ہیں. مقبول اکیڈمی، 199 سرکلر روڈ، چوک انارکلی، لاہور. مطبع خورشید مقبول پریس، لاہور. آئی ایس بی این 9694429447. پاکستان کے شہیدوں، غازیوں اور جانصاروں کے نام. ایک سرفروش کمانڈو کی لرزہ خیز سچی آپ بیتی، جو اسلام کی حرمت اور پاکستان کے استحکام کی خاطر دشمن کے جوالا مکھی میں کود گیا. اس کا مشن موت کا مشن تھا. وہ اپنے مشن کو مکمل کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور موت اسے تلاش ہی کرتی رہ گئی. 250 صفحات پر مشتمل گوالیار کے ٹارچر سیل ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 7. اوپر ایک چھوٹی چھوٹی داڑھی والا آدمی کھڑا تھا. دیوڑی کی روشنی میں وہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا. شکل سے وہ جموں کا مسلمان لگتا تھا. وہ دروازے میں کھڑا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا. زینے کی 6-7 سیڑھیاں تھیں. اس نے پوچھا، کشمیری مجاہد ہو؟ میں حیران رہ گیا. اس نے خدا جانے کیسے اندازہ لگا لیا تھا. پھر بھی میں نے جھوٹ بولا اور کہا، میں کشمیری مجاہد نہیں ہوں، مگر پولیس کو مجھ پر شک ہے کہ میں کشمیری مجاہد ہوں. وہ میرے پیچھے آ رہی ہے. اس آدمی نے کہا، جلدی سے اوپر آ جاؤ. میں اوپر سیڑھیاں چڑھ کر گیا تو وہ دروازے سے ہٹ گیا اور بولا، سامنے والی کوٹھری چھپ جاؤ. سامنے ایک کوٹھڑی تھی، اس میں گھس کر پلنگ کے نیچے چھپ گیا. پولیس اس دوران مکان کے باہر پہنچ گئی تھی، چونکہ گلی آگے بند تھی اور یہ مکان گلی کا آخری مکان تھا، اس لیے پولیس کو یقین تھا کہ میں اسی مکان میں گیا ہوں. دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی. مجھے اس آدمی کی آواز آئی، کون ہے بھائی، کیا بات ہے؟ مجھے خیال آیا کہ یہ آدمی کہیں پولیس کا مخبر ہی نہ ہو، کہیں پولیس کو بتا نہ دے کہ میں اوپر چھپا ہوا ہوں. اس خیال کے ساتھ ہی میں پلنگ کے نیچے سے نکلا اور دبے پاؤں چلتا سیڑھیوں والے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. دیوڑی کا دروازہ کھلا، پولیس کانسٹیبل کی آواز آئی، ملک صاحب آپ کو تکلیف دی ہے. بات یہ ہے کہ ننگ ایک پاکستانی کمانڈو کا پیچھا کر رہے ہیں. وہ اسی گلی میں گھسا تھا. جس آدمی کا وہ گھر تھا اور جس نے مجھے کوٹھڑی میں چھپ جانے کو کہا تھا، اس کو پولیس کانسٹیبل نے ملک صاحب کہہ کر بلایا تھا اور لگتا تھا کہ پولیس اس آدمی کو جانتی تھی. میں کان لگائے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا. ملک صاحب نے کہا، پاکستانی کمانڈو میرے گھر میں آتا تو بھلا بچ کر کہاں جا سکتا تھا، میں تو خود اسے دبوچ لیتا. اب ایک اور پولیس والے کی آواز سنائی دی، مگر وہ گیا کہاں، اسی طرف آیا تھا. ملک صاحب نے کہا، میرا خیال ہے سامنے کنہیا لال کے مکان کی چھت پر سے دوسری طرف بھاگ گیا ہوگا. چلو میں خود تمہارے ساتھ چل کر اسے ڈھونڈتا ہوں. پولیس کانسٹیبل نے کہا، نہیں نہیں ملک جی، آپ کہاں تکلیف کریں گے، ننگ خود اسے پکڑ لیں گے. آخر جائے گا کہاں، دوسری گلی میں بھی پولیس موجود ہے. ننگ کنہیا لال کے مکان پر دیکھتے ہیں. معلوم ہوتا تھا کہ سامنے والے کنہیا لال کے مکان کا دروازہ بھی کھلا تھا. پولیس کو یقین آ گیا کہ میں اسی مکان کی چھت کو کود کر بھاگا ہوں. پولیس اس مکان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے مکان میں گھس گئی. سامنے والے مکان سے لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی. اس کے بعد خاموشی چھا گئی. پولیس گلی سے واپس چلی گئی تھی. ملک صاحب اوپر آ گئے. اس دوران میں کوٹڑی میں چلا گیا تھا. دروازہ کھول کر وہ بھی کوٹڑی میں آ گئے. آتے ہی بولے، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میرے مکان میں گھس آئے تھے. اگر کنہیا لال کے مکان میں چلے جاتے تو اس وقت پولیس تمہیں ہتھکڑی لگا کر اپنے ساتھ تھانے لے جا رہی ہوتی. میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا احسان مند ہوں. ملک صاحب بولے، پولیس نے میری بات کا اس لیے یقین کر لیا تھا کہ اگرچہ میں مسلمان ہوں، مگر میں جموں کی کانگریس کمیٹی کا رکن ہوں. سب مجھے کانگریسی مسلمان سمجھتے ہیں، مگر اندر سے میں پکا مسلمان کشمیری ہوں اور میری ساری ہمدردیاں کشمیری مجاہدین کے ساتھ ہیں. تم مجھے اپنے بارے میں چاہے نہ بتاؤ، لیکن میرا اندازہ غلط نہیں تھا. پولیس کی زبانی میرے اندازے کی تصدیق ہو چکی تھی کہ تم کشمیری مجاہد نہیں بلکہ پاکستانی کمانڈو ہو. پاکستان پر میں میری جان نثار، خدا کا شکر ہے تم پولیس کے درندوں کے ہاتھ لگنے سے بچ گئے، اب بتاؤ تم کہاں جانا چاہتے ہو اور اس محلے میں کیسے آ گئے تھے؟ میں نے ملک صاحب کو اپنے کمانڈو مشن کے بارے میں تو کچھ نہ بتایا، صرف اتنا کہا میں پاکستانی ضرور ہوں اور کمانڈو بھی ہوں، لیکن پاکستان کی طرف سے یہاں نہیں بھیجا گیا، میں پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے از خود جہاد کشمیر میں شریک ہونے کے لیے بارڈر کراس کر کے کشمیر پہنچا ہوں۔ ملک صاحب مجھے بڑی عقیدت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے، مجھے آدمی کی شکل دیکھ کر اس کے دل کا تھوڑا بہت حال معلوم کرنے کا تجربہ ہو چکا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ ملک صاحب کے دل میں تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کے واسطے گہری ہمدردی کا جذبہ موجود ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے میں اب بھی آتا ہوں۔ وہ باہر چلے گئے، باہر دالان تھا جہاں سے ایک زینہ اوپر چھت پر جاتا تھا، وہ زینہ چڑھتے نظر آئے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولے پولیس ساتھ والی گلی میں مکانوں کی تلاشی لے رہی ہے، میں اوپر چھت پر سے دیکھ آیا ہوں، تمہیں ابھی یہاں سے نہیں نکلنا چاہیے، تم فکر نہ کرو، پولیس دوبارہ میرے مکان پر نہیں آئے گی، خوش قسمتی سے آج میرا ہندو ملازم بھی گھر پر نہیں ہے، پولیس نے اسے میرے گھر کی نگرانی کے لیے خاص ذریعے سے میرے گھر میں نوکر کروا دیا ہوا ہے، میں ایسا کرنے پر مجبور تھا مگر محتاط رہتا ہوں، اتفاق سے آج وہ اپنی ماتا سے ملنے کھٹوا چلا گیا تھا، اگر وہ ہوتا تو معاملہ بالکل الٹ ہو سکتا تھا، ملک صاحب نے مجھے ایک رات اور ایک دن اپنے گھر میں چھپائے رکھا، میں ملک صاحب کا نام نہیں بتاؤں گا، ان کی ذات ملک بھی میں نے اپنے طور پر لکھ دی ہے، پولیس نے انہیں کسی دوسری ذات کے نام سے پکارا تھا کیونکہ یہ جہاد کشمیر کا خفیہ کارکن مجاہد آج بھی جموں میں موجود ہے اور کشمیری مجاہدین کی مدد کر رہا ہے، اس کے باوجود میں نے ملک صاحب کو اپنے مشن جموں کی حریت پرست غلام رسول اور دلی کے ماسٹر سپاہی گل خان کے بارے میں کچھ نہ بتایا، اخبار میں خبر آ گئی تھی کہ نہر انٹیروگیشن سینٹر سے ایک خطرناک پاکستان جاسوس فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے اور پولیس اس کی تلاش میں ہے، ملک صاحب نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ کیا وہ خطرناک پاکستان جاسوس میں ہی ہوں، میں نے انہیں کہا تھا میرا کسی پاکستانی جاسوس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہاں کشمیر میں کسی پاکستانی کو جاسوس بن کر یا کمانڈو بن کر آنے کی کیا ضرورت ہے، بھلا کشمیر کا بچہ بچہ کمانڈو بن کر اپنے وطن کو بھارتی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے خون کے نذرانے دے رہا ہے، کشمیر کے حریت پرست مجاہد خود اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں بھی کشمیری مسلمانوں کے شانہ بشانہ دشمن کے خلاف جنگ کرنے آیا ہوں، جاسوسی وغیرہ سے میرا کوئی تعلق نہیں، ملک صاحب بے اختیار پکار اٹھے جزاک اللہ جزاک اللہ، اب ہماری منزل زیادہ دور نہیں ہے، بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب ہم وادی سے غاصب بھارتی فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیں گے اور کشمیر پر آزادی کا پرچم لہرائے گا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں، میں نے انہیں بتایا کہ میں سری نگر جانا چاہتا ہوں، میں مجاہدین آزادی کا ایک ضروری پیغام لے کر دلی سے سری نگر ہی جا رہا تھا کہ کسی نے میری مخبری کر دی اور لاری اڈے پر اترتے ہی پولیس نے مجھے گھیر لیا، اگر میں ذرا سی سستی کرتا تو پکڑ لیا جاتا مگر میں موقع پاتے ہی دوڑ پڑا، پولیس بھی میرے پیچھے دوڑی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سری نگر واپس پہنچ جاؤں، میرا ارادہ بھی وہاں سے سری نگر کشمیری حریت پرست کمانڈو شیروان کے پاس جانے کا تھا، یقین تھا کہ جموں کے مجاہد غلام رسول نے زخمی گل خان کو کسی نہ کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہوگا، میرا واپس دلی جانا خطرے کا باعث بن سکتا تھا، میرے لیے سری نگر جا کر کمانڈو شیروان سے مل جانا ہی بہتر تھا تاکہ کسی اگلے کمانڈو مشن کی تیاری کی جائے اور بھارت کے فرعونیت اور ظلم و استبداد پر ایک اور کاری طرف لگائی جائے، جموں کے نہر انٹروگیشن سینٹر کے عقوبت خانے سے اپنے آدمی گل خان کو فرار کروانے کا ہمارا مشن کامیاب ہو چکا تھا، اب کسی دوسرے کمانڈو مشن کی پلاننگ کی ضرورت تھی۔ ملک صاحب کہنے لگے ابھی تمہارا یہاں سے سری نگر روانہ ہونا مناسب نہیں ہوگا، پولیس تمہاری شکل صورت سے واقف ہے، پولیس نے جموں سری نگر روڈ پر جگہ جگہ ناکہ بندی کر رکھی ہوگی، میرا مشورہ یہی ہے کہ تم دو ایک دن یہیں چھپے رہو، میں نے کہا اس دوران آپ کا ہندو نوکر آ گیا تو مشکل پیش آ سکتی ہے، ملک صاحب نے کہا اس کی طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، وہ ایک ہفتے کی چھٹی لے کر گیا ہے، میں نے ملک صاحب سے کہا ہمارے کشمیری مجاہد وادی کشمیر میں بھارتی ظلم و استبداد کے خلاف برسر پیکار ہیں، وہ بے بہا قربانیاں دے کر خون کے نظر نے پیش کر کے آزادی کشمیر کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں میں یہاں آرام سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں، آپ صرف اتنا انتظام کر دیں کہ میں جموں سے کسی طرح نکل جاؤں، آگے بانہال کی پہاڑیوں میں پہنچ کر میں خود راستہ تلاش کر لوں گا، تب ملک صاحب کو بھی جہاد کشمیر کی نازک صورتحال کا احساس ہوا، کہنے لگا خدا تمہیں جہاد کشمیر میں کامیابی عطا فرمائے، میں کل رات تمہارے یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گا، تم آج کی رات اور کل کا دن میرے مکان میں ہی چھپے رہنا، یہاں سے باہر مت نکلنا، وہ رات اور دوسرا دن بھی میں نے ملک صاحب کے مکان میں چھپ کر گزار دیا، دوسری رات کو ملک صاحب جہاں گئے ہوئے تھے وہاں سے واپس آ کر کہنے لگے جموں بانہال روڈ پر پولیس نے جگہ جگہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، پولیس کو یقین ہے کہ تم ابھی تک جموں میں ہی ہو، دوسری طرف جموں کھٹوا روڈ پر بھی پولیس تمہاری تلاش میں ناکوں پر موجود ہے، جموں سے جلندھر ہوشیارپور جانے والی لاریوں کی تلاشی لی جاتی ہے. پولیس کے پاس تمہاری اخبار میں چھپی ہوئی تصویر موجود ہے. میں نے کہا خواہ کچھ بھی ہو میرا کشمیر کے محاذ پر پہنچنا ضروری ہے, میرے ساتھی وہاں جنگ کر رہے ہیں, میں یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتا. ملک صاحب بولے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں, تمہارے یہاں سے نکلنے کا میں نے بندوبست کر دیا ہے. آج آدھی رات کے بعد ایک آدمی یہاں آئے گا, وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا, وہ اپنا ہی آدمی ہے, وہ تمہیں بانحال تک پہنچا دے گا. بس میں بانحال پہنچ جاؤں, آگے سارا راستہ میرے جانا پہچانا ہے, آگے میں خود چلا جاؤں گا. میں نے ملک صاحب سے جب پوچھا کہ جو آدمی مجھے لینے آدھی رات کو آ رہا ہے وہ کس طریقے سے مجھے جموں سے نکالے گا, تو وہ کہنے لگے یہ بات اس نے مجھے بھی نہیں بتائی, تم اس کے ساتھ چلے جانا, وہ پہلے بھی خطرناک حالت میں یہاں سے کشمیر کمانڈوز کو نکال کر لے جاتا رہا ہے, لیکن اس نے اپنے ذریعے کے بارے میں مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا. حالات ایسے ہیں کہ سب کو کبھی کبھی ایک دوسرے سے بھی رازداری سے کام لینا پڑتا ہے. رات کو کھانا کھانے کے بعد ملک صاحب نے سماوار میں سبز کشمیری چائے بنائی, نگ چائے پیتے رہے اور باتیں کرتے رہے. اس طرح رات کے 11:30 بج گئے. ملک صاحب نے 2-3 بار اٹھ کر کھڑکی میں سے نیچے گلی میں جا کر دیکھا, کہنے لگے میرا خیال ہے وہ تھوڑی دیر میں آنے ہی والا ہے. 12:15 بجے تو نیچے دیوڑی کے دروازے پر کسی نے 3 مرتبہ آہستہ آہستہ دستک دی. رات کی خاموشی میں یہ آواز بڑی صاف سنائی دی تھی. ملک صاحب جلدی سے اٹھے, اپنا آدمی آ گیا ہے, وہ نیچے چلے گئے. مجھے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی. ملک صاحب اس آدمی کو لے کر اوپر آ گئے. یہ ایک دبلا پتلا آدمی تھا, اس نے گرم چادر اوڑھ رکھی تھی, آنکھیں شہباز کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی. آتے ہی مجھے غور سے دیکھ کر بولا کیا نام ہے تمہارا, میں نے اپنا نام بتایا. اس نے دوسرا سوال کیا سری نگر میں کس کے پاس جاؤ گے, میں نے کشمیری مجاہد کمانڈر شیروان کا نام لینا مناسب نہ سمجھا, میں بھی انتہائی رازداری سے کام لے رہا تھا. میں نے کہا سری نگر میں اپنے ساتھی مجاہدین کے پاس جاؤں گا. سری نگر کے شمال مشرقی پہاڑیوں میں جہاں کشمیری مجاہد کمانڈر شیروان کا خفیہ ہائیڈ آؤٹ تھا, اس کا ایک خاص کوڈ نام تھا جو صرف کمانڈر شیروان اور اس کے 3 مجاہد ساتھیوں کو ہی معلوم تھا. شیروان نے یہ کوڈ نام مجھے بھی بتا دیا ہوا تھا. جب ہمیں کسی جگہ خفیہ کمین گاہ کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا تو نگ اپنی جانب سے کوڈ نام کا آدھا لفظ بولتے تھے, اگر دوسرا آدمی باقی کا آدھا لفظ ٹھیک ٹھیک بتا دیتا تو نگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ آدمی اپنی کمانڈو فورس کا آدمی ہے. میں حیران رہ گیا جب اس آدمی نے کمانڈو شیروان کی خفیہ کمین گاہ کا آدھا کوڈ لفظ بول کر کہا کیا تم اسے مکمل کر سکتے ہو. اب اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے. میں نے فوراً کوڈ کا باقی لفظ اسے بتا دیا. یہ سن کر وہ آدمی مسکرایا اور ملک صاحب سے کہنے لگا ہمیں قدم قدم پر بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے. جموں سری نگر پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس نے اپنے مخبر چھوڑ رکھے ہیں, ہمیں ان سے بھی خبردار رہنا پڑتا ہے. پھر اس نے مجھ سے کہا میرے ساتھ آ جاؤ, میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں گا. میں نے ملک صاحب سے ہاتھ ملایا اور ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ وہ آدمی بولا ان فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں والے دروازے کی طرف بڑا, میں بھی جلدی سے اس کے پیچھے ہو گیا. نگ ملک صاحب کے مکان سے نکلے, گلی کے باہر بازار بھی خالی اور تاریخ تھا. وہ آدمی میرے ساتھ چل رہا تھا, کہنے لگا میں تمہیں اپنا اصلی نام نہیں بتاؤں گا کہ تم مجھے شاہجی کہہ کر بلا سکتے ہو. جموں شہر کے اس سنسان بازار میں تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ ایک گلی میں داخل ہو گیا. ہمیں دیکھ کر ایک کتا بھونکتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا. گلی اونچی نیچی اور تنگ تھی, یہ گلی آگے ایک تنگ بازار میں نکلتی تھی. شاہجی اب آگے آگے چل رہے تھے. گلی ختم ہوئی تو اس نے مجھے ہاتھ سے پیچھے ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود بازار میں دائیں بائیں دیکھا. تیزی سے میرے پاس آئے اور مجھے کھینچتے ہوئے ایک مکان کے پاس جہاں اندھیرا تھا لے گئے اور سرگوشی میں کہا پولیس کی گشتی پارٹی آ رہی ہے. جہاں کھڑے تھے وہاں اندھیرا تھا, بازار میں قدموں کی آوازیں سنائی دی. پھر میں نے 3-4 پولیس کے سپاہیوں کو ایک دوسرے سے باتیں کرتے گلی کے آگے سے گزرتے دیکھا. ایک سپاہی اچانک گلی کے سامنے آ کر رک گیا. شاہ جی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے پیچھے کر دیا. دوسرے سپاہی نے ڈوگری زبان میں اسے پوچھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے گلی میں. پہلے والا سپاہی کہنے لگا یہاں بہت اندھیرا ہے, مجھے شک پڑتا ہے کہ پاکستانی کمانڈو یہیں کہیں چھپا ہوا ہے. دوسرے سپاہی نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا گو باندرام آ جا, پاکستانی کمانڈو اب تک کشمیر پہنچ چکا ہوگا. اور وہ ڈوگرا سپاہی جس کا نام گو باندرام تھا آگے بڑھ گیا. جب ان پولیس والوں کی آوازیں دور ہوتے ہوتے بالکل غائب ہو گئی تو شاہ جی مجھے لے کر بازار میں آ گئے اور کہنے لگے خطرہ بہت قریب آ کر ٹل گیا, اب ہمیں یہاں سے تیز تیز چل کر نکل جانا ہوگا. شاہ جی مجھے اپنے ساتھ جموں کی تنگ و تاریک گلیوں اور سنسان بازاروں میں سے گزار کر آخر شہر کے شمال کی جانب ایک میدان میں آ گئے. یہاں شیب میں مجھے ایک جگہ بجلی کا بلب جلتا نظر آیا. نگ اتر کر وہاں آ گئے. یہ لاریوں اور ٹرکوں کا اڈا لگتا تھا. ایک طرف 2 لاریاں کھڑی تھیں, کچھ خالی ٹرک بھی کھڑے تھے. ایک ٹرک میں لکڑی کے شتیر لدے ہوئے تھے. شاہ جی کو دیکھ کر ایک آدمی کوٹھڑی سے نکل کر آ گیا. شاہ جی نے اس کے قریب جا کر پوچھا سب ٹھیک ہے؟ وہ آدمی بولا ٹھیک ہے شاہ جی. اس آدمی نے شاہ جی نہیں کہا تھا, یہ میں نے رازداری برتنے کے لیے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے. شاہ جی ٹرک کی پچھلی طرف آ گئے. یہ بہت بڑا ٹرک تھا, لکڑی کے شتیر سیدھے بھی کھڑے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر بھی لدے ہوئے تھے. ایک اور آدمی کوٹھڑی سے نکل کر آ گیا, انہوں نے ایک طرف سے 3 شتیر ہٹا دیے. میں نے دیکھا کہ وہاں ٹرک کے اندر ایک کھلی جگہ بنی ہوئی تھی. بانس کے ساتھ جلتے بلب کی روشنی میں یہ جگہ صاف نظر آ رہی تھی. شاہ جی نے مجھ سے کہا تمہیں جموں سے بانہال تک یہاں لیٹ کر سفر کرنا ہوگا, کیا تم یہ تکلیف برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا یہ کوئی تکلیف نہیں ہے. شاہ جی بولے سفر لمبا ہے لیکن راستے میں نگ تمہاری دیکھ بھال کرتے رہیں گے, میں بانہال تک تمہارے ساتھ جاؤں گا, اب اندر جا کر لیٹ جاؤ. نگ رات تو رات جموں کے علاقے سے نکل جانا چاہتے ہیں. میں ٹرک پر چڑھ کر لکڑی کے شتیروں کے نیچے جو خالی جگہ بنائی گئی تھی وہاں لیٹ گیا. شاہ جی کہنے لگے جموں بانہال روڈ پر پولیس کے چیک پوسٹیں ہیں, پولیس چیکنگ کرے گی, تم کوئی آواز مت نکالنا, باقی میں سنبھال لوں گا. میرے اوپر اور دائیں بائیں لکڑی کے چتیر اور چھوٹی گیلیاں اس طرح لگا دی گئی کہ میں اس میں پوری طرح چھپ گیا. مجھے باہر کی روشنی بھی نظر آنا بند ہو گئی مگر جگہ اس طرح بنائی گئی تھی کہ میں پہلو بدل سکتا تھا اور ٹانگے بھی سمیٹ سکتا تھا. اس کے ساتھ ہی ٹرک کا انجن سٹارٹ ہو گیا. دوسرے لمحے ٹرک سڑک پر چل رہا تھا. میں لکڑی کے شتیروں کے اندر اندھیرے میں ایسے پڑا تھا جیسے مردہ قبر میں پڑا ہوتا ہے. فرق صرف اتنا تھا کہ مردہ بے حس و حرکت ہوتا ہے اور میں پہلو بدل سکتا تھا, ہاتھ پیر ہلا سکتا تھا. ٹرک نے سڑک پر آنے کے بعد ایک خاص رفتار پکڑ لی تھی اور اسی رفتار پر چلا جا رہا تھا. اگر میں سخت جان نہ ہوتا اور اپنی کمانڈو تربیت کے دوران مجھے اس قسم کی اذیتیں برداشت کرنے کی ٹریننگ نہ ملی ہوتی تو شاید میں تھوڑی دیر بعد ہی گھبرا جاتا, مگر میں آنکھیں بند کیے خاموشی سے لیٹا رہا. ٹرک چلتا رہا, کبھی سڑک کی چڑھائی آ جاتی اور کبھی ٹرک نشے میں اترنے لگتا. وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا, اندھیرا اور اندھیرا ہی تھا. وقت جیسے ساکت ہو گیا تھا. کافی دیر گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میدانی علاقہ آ گیا ہے. ٹرک ہموار سڑک پر چل رہا تھا. اس دوران سامنے کی طرف سے آنے والے ٹرک بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد گزرتے رہے. مجھے تازہ ہوا برابر آ رہی تھی. میں نے سوچ جانے کا ارادہ کیا مگر اس خیال سے جاگتا رہا کہ راستے میں پولیس کی ناکہ بندی ہے, پولیس اور فوج بھی موجود ہوگی, چیکنگ کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے ٹرک کو جموں کے اڈے سے چلے کوئی ایک گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ٹرک کی رفتار ایک دم سے ہلکی ہونا شروع ہو گئی. میں چوکس ہو گیا, ایسے لگا جیسے ٹرک سڑک سے اتر گیا ہے. پھر ٹرک رک گیا. مجھے شاہ جی کی آواز آئی, وہ کسی کو کہہ رہے تھے. رام رام مہاراج, کسی نے کہا. ٹرک کی چیکنگ ہوگی, تم اس طرف آ کر کھڑے ہو جاؤ. میرا دل دھڑکنے لگا, یہ پولیس یا فوج کے آدمی تھے. انہوں نے شاہ جی کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی. پھر ایسی آوازیں آنے لگی جیسے ٹرک پر لدے ہوئے شتیروں کو ادھر ادھر ہٹا کر دیکھا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی. ان کے لہجے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ فوج کے نہیں بلکہ ڈوکرا پولیس کے آدمی ہیں. یہ لوگ آگے شتیروں کو ٹارچ کی روشنی میں دیکھتے میری طرف آ گئے. اندھیرے میں شتیروں کی درزوں میں سے ٹارچ کی روشنی کرنوں کی شکل میں مجھ پر پڑتی اور غائب ہو جاتی. میں سانس روکے شتیروں کے نیچے بالکل سیدھا پڑا رہا. شتیر بڑے بڑے تھے, پولیس والے انہیں ہٹا تو نہیں رہے تھے مگر ان کے اندر ٹارچ کی روشنی ڈال کر دیکھ رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے. زبردست خطرہ میرے اوپر منڈلا رہا تھا. پھر ٹارچ کی روشنی درزوں میں سے آنا بند ہو گئی. شاہ جی کی آواز آئی, مہاراج آج کل اتنی زیادہ چیکنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کس نے جواب میں کہا, تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تم جا سکتے ہو. میری جان میں جان آئی. میں نے گہری سانس لی اور اپنے اکڑے ہوئے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا. دوسرے لمحے ٹرک آگے روانہ ہو گیا. میں نے آنکھیں بند کر لی, نیند بالکل نہیں آ رہی تھی. دماغ میں الٹ پلٹ خیال آنے لگے تھے. کبھی راجستھان کی بدرو چندریکا کا خیال آ جاتا جو میری دشمن بن کر میرے پیچھے لگی ہوئی تھی اور جس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے اپنی محبت کی توہین کا ایسا انتقام لوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے. کبھی دلی میں نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے پاس جو مغل شہزادے کی قبر تھی اس کی طرف دھیان چلا جاتا. مغل شہزاد کی روح نے مجھے بھی خبردار کیا تھا کہ بہت جلد مجھ پر ایک ناگہانی آفت نازل ہونے والی ہے, مجھے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. مغل شہزادے کی روح نے ساتھ ہی مجھے اس ناگہانی آفت سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا, لیکن آپ کی یادداشت کو تازہ کرتے ہوئے میں ایک بار پھر بیان کیے دیتا ہوں. مغل شہزادے کی روح نے کہا تھا, کوستان کے شہر نجیب آباد کے باہر پتھر گڑھ کا پرانا قلعہ ہے. یہ قلعہ نواب نجیب الدولہ نے اپنے دور اقتدار میں بنوایا تھا. نواب نجیب الدولہ حق و باطل اور کفر و اسلام کی جنگ کے وہ بہادر مجاہد تھے جنہوں نے کھوؤں کے اسلام دشمن ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور اسلام کے پرچم کو سربلند رکھا. پتھر گڑھ کا قلعہ اس مجاہد کی یادگار ہے. اس قلعے کے عقب میں نجیب آباد کے جنگل شروع ہو جاتے ہیں. یہاں ایک بڑا ہی دشوار گزار اور خطرناک جنگل ہے. اس جنگل کا نام کجلی بن ہے. کجلی بن کے اندر ایک ٹیلا ہے. اس ٹیلے کو لال پہاڑی بھی کہتے ہیں. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس ٹیلے کی چوٹی پر دو سرخ کی مکروتی چٹانیں ساتھ ساتھ کھڑی ہیں. جب تم پر ناگہانی آفت نازل ہو تو تم کجلی بن کے جنگل کی لال پہاڑی پر جانا. وہاں پہاڑی کے دامن میں ایک پرانا کنواں ہے. اس کنویں کے پاس بانس کے جھنڈ میں ایک قبر بنی ہوئی ہے. اس قبر کا اب ایک نشان ہی باقی رہ گیا ہے. قبر کے پتھر زمین سے ابھرے ہوئے ہیں، تم وہاں باوضو ہو کر فاتحہ پڑھنا، یہ اس مسلمان مجاہدہ کی قبر ہے جو کفر اسلام کی جنگ میں مرہٹہ سپاہیوں کے ایک دستے سے لڑتی ہوئی شہید ہو گئی تھی۔ مغل شہزادے کی روح نے کہا تھا کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہاں آدھی رات تک بیٹھے رہنا، اگر خدا نے چاہا تو آدھی رات کے وقت شہید خاتون کی روح آ کر تجھ سے ہم کلام ہوگی اور تجھے بتائے گی کہ تم پر جو آفت نازل ہوئی ہے اس کا علاج کیا ہے۔ ٹرک بانحال روڈ پر اپنی خاص رفتار سے چلا جا رہا تھا، پھر مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی، میں سو گیا، آنکھ ایک دھچکے کے ساتھ کھل گئی، ٹرک رک رہا تھا۔ مجھے لکڑی کی شتیروں کی چھوٹی چھوٹی درزوں میں سے دن کی روشنی نظر آئی، مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی صندوق میں بند ہوں، ٹانگوں کو دائیں بائیں سکیئر کر اوپر نیچے کرنے لگا، دن چڑھ گیا تھا، ٹرک رک گیا، اس کے ساتھ ہی شتیر ادھر ادھر ہٹائے جانے لگے۔ شاہ جی کی آواز آئی، جاگتے ہو کہ سو رہے ہو؟ میں نے کہا جاگ رہا ہوں شاہ جی۔ شاہ جی کے ساتھ ڈرائیور اور ٹرک کا کلینر دونوں مل کر شتیر ادھر ادھر ہٹا رہے تھے، پھر میں باہر نکل آیا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، ٹرک ایک جگہ پہاڑیوں کے درمیان ویران جنگل میں کھڑا تھا۔ شاہ جی کہنے لگے، آؤ ناشتہ کر لو، تمہاری خوش نصیبی ہے کہ راستے میں پولیس نے زیادہ چیکنگ نہیں کی، پہلے چیک پوائنٹ پر ڈوگرا فوجی کھڑے تھے، انہوں نے ٹارچ کی روشنی ڈال کر چیکنگ کی تھی، خدا کا شکر ہے کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ سکے، اس کے بعد پولیس والے زیادہ تر میرے واقف تھے، ہم لوگ ہفتے میں دو بار مال لے کر جموں سے بانحال جاتے رہتے ہیں۔ ٹیلے کے دامن میں ایک چھوٹا سا پہاڑی چشمہ بہ رہا تھا، میں نے وہاں منہ ہاتھ دھویا، پانی پیا، شاہ جی اپنے ساتھ مکئی کی گڑ والی میٹھی روٹیاں، مکھن اور تھرمس میں چائے لائے تھے، ہم نے چشمے کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کیا، چائے پی، میں نے شاہ جی سے پوچھا ابھی بانحال کتنی دور ہے؟ وہ بولے شام کو پہنچیں گے، ٹرک کی رفتار بھی زیادہ نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں دوبارہ شتیروں کے اندر بنی ہوئی قبر میں جا کر لیٹ گیا، میرے اوپر شتیر ڈال دیے گئے اور ٹرک بانحال کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے بعد ٹرک کسی جنگل میں ایک بار پھر روک دیا گیا، وہاں بھی میں نے شتیروں کے نیچے سے نکل کر شاہ جی کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی میٹھی روٹی کھائی، چائے پی اور آگے روانہ ہو گئے۔ جب سورج غروب ہو گیا اور رات کی تاریکی جموں کشمیر کی پہاڑیوں پر اترنے لگی تو ٹرک اپنی منزل پر پہنچ کر رک گیا، مجھے شتیروں کے اندر سے نکالا گیا، میں نے دیکھا کہ ٹرک ایک کچی سڑک کے کنارے کھڑا ہے، اس کی بتیاں بجھی ہوئی ہیں، اوپر کوئی سڑک تھی جس پر تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر بتیاں جل رہی تھی۔ شاہ جی نے اوپر کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہم بانحال سے دو میل آگے نکل آئے ہیں، اوپر جو تم روشنیاں دیکھ رہے ہو یہ بانحال سری نگر روڈ کی روشنیاں ہیں، یہاں سے تمہیں اکیلے ہی سری نگر تک سفر کرنا ہوگا، ہم لوگ یہاں سے ٹرک لے کر واپس بانحال جائیں گے اور مال اتار کر کل صبح واپس جموں روانہ ہو جائیں گے۔ میں اوپر دیکھ رہا تھا، پہاڑی کے پہلو میں ایک سڑک تھی جس کی بتیاں جھلملا رہی تھی، شاہ جی نے مجھ سے پوچھا تم سری نگر تک کس طرح جاؤ گے، سڑک پر تمہیں لاری بھی مل جائے گی، تم جنگلوں میں سے گزر کر جاؤ گے یا لاری میں بیٹھ کر جاؤ گے؟ میں نے کہا میرے خیال ہے میں خطرے سے کافی دور ہو گیا ہوا ہوں، اب سری نگر جانے والی کسی لاری میں بیٹھ جاؤں گا، جیسے تمہاری مرضی، شاہ جی نے کہا، پہلے تم اوپر آ جاؤ، تمہارے جانے کے بعد ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں نے شاہ جی سے ہاتھ ملایا، ڈرائیور اور کلینر سے بھی ہاتھ ملایا، انہیں خدا حافظ کہا اور جھاڑیوں میں سے اوپر سڑک کی طرف چڑھائی چڑھنے لگا۔ سڑک پر آ کر میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، مجھے معلوم تھا کہ یہاں سے شام کے بعد شروع رات میں سری نگر جانے والی لاریاں مل جاتی ہیں، میرے پاس پیسے موجود تھے۔ اتنے میں نیچے شاہ جی کے ٹرک کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، پھر یہ آواز آہستہ آہستہ دور ہوتے ہوئے غائب ہو گئی، ٹرک کچی سڑک پر سے ہوتا ہوا آگے جا کر بانحال روڈ پر نکل گیا تھا۔ میں سڑک کے کنارے بجلی کے کھمبے کے پاس پتھر پر بیٹھا بانحال سے آنے والی کسی لاری کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد دور سے مجھے لاری کی بتیاں نظر آئیں، لاری پہاڑی کے گرد چکل لگا کر آ رہی تھی، جب روشنیاں قریب آئیں تو میں نے کھڑے ہو کر ہاتھ کا اشارہ دیا، لاری میرے قریب آ کر رک گئی، یہ لاری سری نگر جا رہی تھی، اس میں کافی مسافر بیٹھے تھے، میں بھی اس میں سوار ہو گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد میں نے مسافروں کا جائزہ لیا، مجھے اس میں کوئی مشکوک شکل دکھائی نہ دی، لاری چل پڑی۔ دوسرے دن سری نگر پہنچتے ہی میں لاری اڈے سے نکل کر ایک طرف چل پڑا، میرا لباس عام پڑھے لکھے لوگوں ایسا تھا، جیکٹ اور پتلون پہن رکھی تھی، گلے میں گلوبند بھی تھا، سردی بڑھ چکی تھی، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھانا شروع ہو گئے تھے۔ میں چلتے چلتے شہر سے کافی باہر نکل آیا تھا، یہاں سے میں شمال مشرق کی جانب کھیتوں میں ہو گیا، سڑک پر میں نے بھارتی فوجیوں کے ٹرک دیکھے جو شہر کی طرف رہے تھے، بازاروں میں اور چوک میں ڈوگرا اور سکھ فوجی بھی نظر آئے تھے، تو میں دور تک چلتا گیا، مجھے معلوم تھا کہ مجھے کس طرف جانا ہے، کھیت ختم ہو گئے، آگے میدان آ گئے، یہ ایک کھلا میدان تھا جس میں کشمیری کسانوں کی جھوپڑیاں تھیں، کشمیری عورتیں چولہوں میں آگ کے پاس بیٹھی تھیں، میں خاموشی سے ان کے قریب سے گزر گیا، دور سامنے پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا تھا، پہاڑیوں کے ڈھلانوں پر چڑھ اور چنار کے درخت اوپر تک چلے گئے تھے، مجھے ان پہاڑیوں میں جانا تھا جہاں کشمیری مجاہد کمانڈو شیروان کی خفیہ کمنگ تھی، میں اوپر سے ہو کر پہاڑیوں کے جنگل میں داخل ہو گیا، کئی گھاٹیوں اور کھائیاں عبور کرنے کے بعد آخر میں اس مقام پر آ گیا جہاں سے کمانڈو شیروان کی خفیہ کمنگ کی حد شروع ہوتی تھی، اب میں محتاط ہو کر چل رہا تھا، یہاں چنار کے گھنے جھنڈ تھے، کوئی سڑک یا پگ ڈنڈی نہیں تھی. میں درختوں کے درمیان سے گزر رہا تھا. ایک جگہ اچانک دو کشمیری مجاہد درختوں میں سے نکل کر میرے سامنے آ گئے. انہوں نے شاٹ گنیں تھام رکھی تھی. ان کا رخ میری طرف تھا. ان کے چہرے سب صافوں میں چھپے ہوئے تھے, صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی. میں رک گیا. ایک کشمیری مجاہد نے اردو میں پوچھا, کون ہو؟ میں نے کمانڈو شیروان کی کمنگ آ کا خاص کوڈ لفظ بولا. انہوں نے شاٹ گنیں نیچے کر لی. ایک مجاہد نے ایک اور کوڈ لفظ بول کر پوچھا, اس کا دوسرا لفظ کیا ہے؟ مجھے معلوم تھا, میں نے دوسرا لفظ بول کر کوڈ مکمل کر دیا. اب انہیں یقین ہو گیا کہ میں کمانڈو شیروان کا خاص آدمی ہوں, کیونکہ شیروان کی کمیگا کا کوڈ سوائے اس کے چند ایک قریبی مجاہدوں کے کسی دوسرے کو معلوم نہیں تھا. تب دوسرا کشمیری مجاہد کہنے لگا, آگے دوسرے گارڈ بھی ڈیوٹی پر ہیں, ہم تمہیں آج کا پاسورڈ بتا دیتے ہیں. اس نے مجھے اس روز کا پاسورڈ بتا دیا. وہاں پر روز پاسورڈ بدل دیا جاتا تھا. میں ایک گھاٹی کی چڑھائی چڑھ کر اس پہاڑی کے قریب پہنچا جس کے گار میں کمانڈو شیروان کی خفیہ ہائیڈ آؤٹ تھی. تو تین کشمیری مجاہد اچانک سامنے آ گئے. میں نے پاسورڈ بتایا تو انہوں نے مجھے راستہ دے دیا, لیکن دو قدموں کا فاصلہ ڈال کر شاٹ گنیں اٹھائے میرے پیچھے پیچھے چل پڑے. یہ جگہ میری دیکھی بھالی تھی. ٹیلے کا چھوٹا سا موڑ گھوم کر میں پہاڑی کے دامن میں اس جگہ آ گیا جو کمانڈو شیروان کی اصل کمیگاہ تھی. یہاں چاکو چوبند چار مجاہد کمانڈو کی وردیوں میں شاٹ گنیں اٹھائے کمیگاہ کے غار کے منہ پر دونوں جانب کھڑے تھے. ان میں کمانڈو بٹ بھی تھا. اس نے مجھے پہچان لیا تھا. دور سے مجھے سلام کیا. میں نے سلام کا جواب دے کر کمانڈو شیروان کا پوچھا تو اس نے کہا, اندر میٹنگ ہو رہی ہے, تم یہاں ٹھہرو, میں کمانڈر کو خبر کرتا ہوں. میں رک گیا. کمانڈو بٹ غار کے اندر چلا گیا. میرے قریب ہی جو تین کشمیری گارڈ کھڑے تھے ان کے ساکت چہرے بتا رہے تھے کہ کوئی ایمرجنسی پیدا ہو گئی ہے اور حالات نارمل نہیں ہیں. میں کمیگاہ کے باہر خاموش کھڑا تھا. ماحول کی کشیدگی کا احساس مجھے سری نگر شہر میں بھارتی فوجی ٹرکوں کو تیزی سے ادھر ادھر جاتے اور بازاروں میں ڈوگرا فوجیوں کی ناکابندیوں سے ہی ہو گیا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے. اتنے میں کمانڈو بٹ نے آ کر کہا, کمانڈر تمہارا انتظار کر رہا ہے. میں گار کے اندر چلا گیا. میں نے دیکھا کہ ہائیڈ آؤٹ میں گیس کے لیمپ کی روشنی میں کمانڈو شیروان اپنے چار مجاہد ساتھیوں کے ساتھ میز کے گرد کھڑا ایک نقشے کو غور سے دیکھ رہا ہے. اس نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سرسری طور پر میرے سلوٹ کا جواب دیا. اس کا چہرہ اس کے فکر مند خیالات کا آئینہ دار تھا. میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا. وہ میز پر پھیلے ہوئے جس نقشے کو دیکھ رہے تھے, اس پر جگہ جگہ پہاڑیاں بنی ہوئی تھیں. ایک پہاڑی پر لال پینسل سے گول دائرے کا نشان بنا تھا. کمانڈو شیروان نے اس جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا, ہمارا ٹارگٹ یہ پہاڑی ہے. پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا, بھارتی فوجیوں نے رات سری نگر کے مضافاتی علاقے شاہ میرا میں گھس کر مسلمانوں کے سارے مکانوں کو نظر آتش کر دیا ہے. ان مکانوں میں رہنے والوں میں سے کوئی مسلمان عورت, بوڑھا, جوان اور بچہ زندہ نہیں بچا. سب کے سب جل کر شہید ہو گئے ہیں. کمانڈو شیروان میں سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر میرے قریب آ گیا. وہ دیوار کے ساتھ لگے اسٹول پر بیٹھ گیا. میں بھی اس کے سامنے والے اسٹول پر بیٹھ گیا. میں نے پوچھا, کیا وہاں ہمارے مجاہد بھی تھے؟ کمانڈو شیروان نے کہا, ہاں, ہمارے پانچ مجاہد وہاں موجود تھے. ان میں سے صرف ایک مجاہد جان بچا کر کسی طرح نکلنے میں کامیاب ہو گیا. چار مجاہد بھارتی فوجیوں کی فائرنگ کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. ہمیں اپنے مجاہدین کے شہید ہونے کا غم نہیں, ہم تو شہید ہونے کے لیے ہی غاصب بھارتی فوجیوں سے جنگ کر رہے ہیں. صدمہ اس بات کا ہے کہ نہ جانے کتنے معصوم بچے, جوان, عورتیں اور بوڑھے بھارتی فوجیوں کی گولیوں اور ان کی لگائی آگ میں جل کر شہید ہو گئے. میں نے کہا, ہم اس ظلم کا بدلہ لیں گے. کمانڈو شیروان بولا, ہم بھارتی فوجیوں سے اس ظالمانہ اقدام کا بدلہ لینے کا پروگرام ہی بنا رہے ہیں. تم نے نقشے پر ایک پہاڑی پر سرنشان لگا ہوا دیکھا ہوگا. وہ اٹھ کر مجھے میز کے پاس لے گیا. ہم دونوں جھک کر نقشے کو دیکھنے لگے. کمانڈو شیروان نے سرخ نشان والی پہاڑی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا, اس پہاڑی پر بھارت کے 14th انڈین انفینٹری ڈویژن کی پوری 2 رجمنٹیں مقیم ہیں. ہمارے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس ڈویژن کا ایمونیشن ڈپو بھی اس پہاڑی کے نیچے ایک سرنگ کے اندر ہے. سری نگر میں اسی ریجیمنٹ کے فوجی جگہ جگہ کشمیر مجاہدوں کی تلاش میں چھاپے مار کر گھر کو آگ لگا رہے ہیں اور معصوم کشمیری مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں. شاہ میرا میں مسلمانوں کے پورے محلے کے مکانوں کو اسی ریجیمنٹ کے فوجیوں نے نظر آتش اور نہتے کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا ہے. میں نے کمانڈو شیروان سے استفسار کیا, ہمارا پلان کیا ہوگا؟ اس نے نقشے پر بنی ہوئی لال نشان والی پہاڑ پر انگلی رکھ کر نیچے ایک لکیر کے انداز میں کھینچی اور بولا, ہمارا کمانڈو آپریشن یہاں سے شروع ہوگا. کیا ہم نائٹ اٹیک کریں گے؟ میرے سوال پر شیروان نے نفی میں سر ہلایا. میں نے دوسرا سوال کیا, کیا ہم دن کے وقت گوریلا ایکشن کریں گے؟ جب میرے اس سوال پر بھی کمانڈو شیروان نے نفی میں سر ہلایا تو میں نے پوچھا, پھر ہمارا پلان کیا ہوگا؟ کمانڈو شیروان نے پرعزم لہجے میں کہا, ہم زمین کے اندر سے اٹیک کریں گے. میں کمانڈو شیروان کا منہ دیکھنے لگا. میں اس کی بات بالکل نہ سمجھ سکا تھا. میں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا, کمانڈر, میں سمجھ نہیں سکا کہ زمین کے اندر سے ہم کس طرح حملہ کریں گے. کمانڈو شیروان نے پہاڑی والے نشان کی ایک جانب انگلی رکھی اور بولا, یہ پہاڑی علاقے کے کوہستانی سلسلے کی رج سے سب سے الگ ہے. ہے۔ بھارتی فوجی کمانڈر نے اسی لیے اس پہاڑی پر اپنا گریزن بنایا ہے کہ یہاں سے چاروں طرف مشین گن پوسٹیں قائم کر کے پہاڑی کی حفاظت کی جا سکیں۔ میں خاموش رہا، کمانڈر شروان کہنے لگا، اس پہاڑی کی ایک اور خصوصیت بھی تھی جس کے پیش نظر بھارتی فوج نے اسے اپنی چھاؤنی بنانے کے لیے منتخب کیا۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ اس پہاڑی کے نیچے چٹانوں میں ایک قدرتی سرنگ بنی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ فوجی ہتھیار، اسلحہ اور گولہ بارود ڈمپ کرنے کے لیے بڑی موضوع تھی۔ چنانچہ بھارتی فوج کی ان پہاڑی والی دونوں رجمنٹوں نے سرنگ میں اپنا ایمونیشن، اسلحہ اور فوجی ساز و سامان ذخیرہ کر دیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہمیں اس ایمونیشن ڈپو کو اڑانا ہوگا؟ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کمانڈر شروان نے کہا، لیکن اس سرنگ میں ایمونیشن کے ذخیرے تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ پہاڑی کے ارد گرد بھارتی فوج کا پورا بریگیڈ دن رات پہرے پر موجود ہوتا ہے۔ رات کو ساری رات بجلی کے بڑے بڑے بلب پہاڑ کے ارد گرد روشن رہتے ہیں، اگر کوئی چیونٹی بھی وہاں سے گزرے تو نظر آ جاتی ہے۔ فوج نے پہاڑی کے ارد گرد کی ساری جھاڑیاں صاف کر کے ایک ہموار پٹی بنا دی ہے۔ پہاڑی کے اندر ایمونیشن کے ذخیرے تک جو سرنگ جاتی ہے، اس کے منہ کو لوہے کے مضبوط دروازے سے بند کر دیا گیا ہے۔ باہر ضلع گارڈ 24 گھنٹے ڈیوٹی بدل بدل کر موجود رہتے ہیں۔ یہ ساری اطلاعات ہمارے مخبروں نے ہمیں پوری تفصیل سے بتا دی ہیں۔ میں نے کہا، تو پھر ہمارا پلان کیا ہوگا؟ ہم زمین کے اندر سے حملہ کیسے کریں گے؟ کمانڈر شروان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے دباتے ہوئے بولا، ہم بھارتی اسلحہ ایمونیشن والی سرنگ کے نیچے ایک سرنگ کھودیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ کمانڈر شروان کا پلان کیا تھا۔ وہ ایمونیشن والی پہاڑی سرنگ کے نیچے سرنگ کھود کر گولہ بارود کے ذخیرے میں آگ لگانا چاہتا تھا۔ گولہ بارود کے ذخیرے میں آگ لگنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک ہیبت ناک دھماکے سے گولہ بارود کا ذخیرہ پٹتا اور اس کے ساتھ ہی پہاڑی اور پہاڑی پر موجود انڈین رجمنٹوں کے سارے فوجی بارکوں اور فوجی ٹرکوں سمیت بھاگ سے اڑ جاتے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ ایمونیشن ڈمپ جب زمین کے اندر پڑتا ہے تو اس کے دھماکے کی طاقت 4 گنا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ محض ایک گولہ بارود کا ڈپو ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک طرح سے ایٹم بم بن جاتا ہے۔ میں نے کمانڈر شروان سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہاڑی تک بڑی لمبی سرنگ کھودنی پڑے گی۔ یہ کافی لمبی سرنگ ہوگی اور چونکہ یہ انڈین ملٹری ایمونیشن ڈمپ کی سرنگ کے نیچے سرنگ ہوگی، اس پر کافی وقت لگ جائے گا اور ہمارے مجاہدوں اور کمانڈوز کو دوسرے محاذوں پر بھی لڑنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنی لمبی سرنگ کھودنے کے وسائل بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنے بے حد محدود وسائل کے اندر آزادی کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ حقائق آپ کے پیش نظر ضرور ہوں گے۔ کمانڈو شروان بڑے غور سے میری بات سنتا رہا۔ جب میں نے اپنی بات ختم کر لی تو وہ بڑے پرسکون لہجے میں کہنے لگا، تم نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے معلوم تھیں، لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمیں اتنی لمبی سرنگ نہیں کھودنی پڑے گی بلکہ ہم کوئی نئی سرنگ نہیں کھودیں گے۔ تو پھر ہم بھارتی ایمونیشن ڈمپ تک کیسے پہنچیں گے؟ کمانڈر شروان کی وضاحت میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی تھی۔ میرے خیال میں آپریشن پلان مزید الجھ گیا تھا۔ کمانڈو شروان نے نقشے پر سرخ نشان والی پہاڑی کے بائیں جانب انگلی رکھ کر کہا، یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ میں نقشے پر جھک گیا، دیکھ رہا ہوں کمانڈو شروان۔ اور میرے علاوہ وہاں پر موجود باقی چاروں کمانڈو بھی خاموش تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں شروان کی اسکیم معلوم تھی۔ کمانڈو شروان نے کہا، اس پہاڑی کی پچھلی جانب ٹھیک اسی جگہ چھوٹی سی ایک اور سرنگ بھی ہے جس کا بھارتی فوجیوں کو ابھی تک علم نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں بھارتی فوج کا پہرا نہیں ہوتا، رات کو صرف گشتی پارٹی پیٹرول کرتی ہے۔ یہ سرنگ قدرتی نہیں ہے، اسے بادشاہوں کے زمانے میں پہاڑی کھود کر بنایا گیا تھا، اور معلوم نہیں انہوں نے کس لیے یہ سرنگ بنائی تھی۔ یہ چھوٹی سرنگ آگے جا کر بند ہو جاتی ہے اور ٹھیک اس جگہ جا کر بند ہوتی ہے جہاں اس کے اوپر بھارتی فوج کا گولہ بارود کا ذخیرہ موجود ہے۔ ہم نے اپنے خاص آدمی کے ذریعے اس کا پورا سروے کر لیا ہے۔ گویا یہ چھوٹی سرنگ پہاڑ والی قدرتی سرنگ کے نیچے سے ہو کر گولہ بارود کے ذخیرے تک آ جاتی ہے۔ ہمیں اس چھوٹی سرنگ میں داخل ہو کر جہاں سرنگ بند ہو جاتی ہے وہاں سے چھت میں سوراخ کر کے اوپر والی سرنگ میں پہنچ کر ایمونیشن ڈمپ میں ٹائم بم لگانا ہوگا۔ بس یہی ہمارا ٹارگٹ ہے اور یہی ہمارا کمانڈو آپریشن ہوگا۔ میں نے سوال کیا، کیا اس بات کا ہمارے پاس ٹیکنیکل ثبوت موجود ہے کہ چھوٹی مغلیہ دور کی سرنگ جہاں ختم ہوتی ہے اس کی چھت کے این اوپر ہی بھارتی فوج کا اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ ہے؟ کمانڈو شروان نے کہا، ہم موقع پر جا کر سروے نہیں کر سکتے۔ یہ سارے اندازے ہم نے اور ہمارے انجینئر مجاہدوں نے نقشے بنا کر اور چھوٹی سرنگ کے بارے میں ملی ہوئی اطلاعات کو سامنے رکھ کر لگائے ہیں۔ ان میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے جہاں چھوٹی سرنگ ختم ہو جاتی ہے اس کی چھت کے این اوپر ایمونیشن ڈیمپ نہ ہو بلکہ تھوڑا آگے یا پیچھے ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں چھت میں بڑا سوراخ ڈال کر اوپر والی سرنگ میں خود جا کر ٹائم بم پلانٹ کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ بات ہے کہ ہمارے چار کمانڈو کل رات اس مشن پر جا رہے ہیں۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے، تم بڑے ٹھیک وقت پر آئے ہو۔ ہمیں تم ایسے تجربہ کار کمانڈو کی اس مشن کے لیے اشد ضرورت تھی. کیا تم اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا میں بھارتی حغازی فوجیوں کے خلاف ہر مشن پر جانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. کمانڈو شیروان نے جزاک اللہ کہہ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا. میں نے شیروان سے پوچھا کیا ہمارے کمانڈوز کو وہ راستہ معلوم ہے جو پہاڑی کے عقب میں مغلیہ دور کی پرانی سرنگ کے دہانے تک جاتا ہے؟ کمانڈو شیروان نے ایک کمانڈو کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ ہمارا مجاہد کمانڈو گڈریے کے بیس میں اس علاقے کا سارا نقشہ بنا کر لے آیا ہے, بلکہ یہ پرانی سرنگ کے اندر جا کر اس جگہ کی نشاندہی بھی کر آیا ہے جس کے اوپر ہمارے اندازے کے مطابق گولہ بارود کا ذخیرہ ہے. اس کشمیری کمانڈو نے مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا میرا نام اورنگزیب ہے, میں سری نگر یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. میں اس مہم میں آپ کے ساتھ ہوں گا. مجھے یقین ہے کہ ہمارا ٹارگٹ غلط ثابت نہیں ہوگا. دوسرے روز سارا دن ہم اپنی خفیہ ہائیڈ آؤٹ میں اپنے کمانڈر آپریشن کی تیاریوں میں لگے رہے. میرے سمیت اس مشن کے لیے کل چار کمانڈو چنے گئے تھے, ایک میں, دوسرا کمانڈو اورنگزیب اور دو کمانڈو ہمارے تجربہ کار مجاہد تھے جو آزادی کشمیر کی جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے. اب ہم رات ہونے کا انتظار کرنے لگے. ہمیں رات کے ٹھیک 12:15 بجے اپنے کمانڈو مشن پر روانہ ہونا تھا. ہماری چار کمانڈوز کی پارٹی تھی. دوپہر تک ہم ضروری تیاریوں میں مصروف رہے. دوپہر کے بعد ہم نے شام تک آرام کیا. رات کو نماز عشاء کے بعد ہائیڈ آؤٹ کے گھر کے اندر پلاننگ روم میں ایک اور میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں نقشے کی مدد سے ہمیں پورے علاقے اور خاص طور پر بھارتی فوج کے گریزن والی پہاڑی کی تمام تفصیلات سمجھائی گئیں. چار انتہائی دھماکہ ہے اس ٹائم بم ہمارے پاس موجود تھے. یہ ٹائم بم بارود کے چار چھوٹے سلنڈروں کی شکل کے تھے جنہیں آپس میں سٹیل کے تاروں سے باندھا گیا تھا. ہر بم کے ساتھ ایک ٹائم ڈیوائس لگا تھا جس کا ایک بٹن بھی تھا. ٹائم بم ایمونیشن ڈمپ میں لگانے کے بعد اس بٹن کو ایک ہی وقت میں دبانا تھا تاکہ چاروں بم ایک ہی وقت میں پھٹیں. ان بموں کا وقت صرف 25 منٹ تھا. ان 25 منٹوں کے اندر بم لگانے کے بعد ہمیں سرنگ سے نکل کر دوسری پہاڑیوں میں اپنی محفوظ جگہ پہنچنا تھا. رات کے ٹھیک 12:15 بجے ہماری کمانڈو پارٹی اپنے مشن پر روانہ ہو گئی. ہم میں سے ہر کمانڈو کے پاس چار چار ہینڈ گرنیڈ, ایک ایک ایمونیشن جیکٹ, سٹین گنیں اور چار چار بھری ہوئی فالتو میگزینیں تھیں. رات کے اندھیرے میں ہم اپنے چہروں پر سیاہ نقاب چڑھائے, سٹین گنیں ہاتھوں میں لیے فل کمانڈو وردیوں میں اپنے خفیہ ہائیڈ آؤٹ سے نکل کر اپنے ٹارگٹ کی طرف چل پڑے. رات تاریک تھی, ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی. کمانڈو اورنگزیب آگے آگے ہماری رہنمائی کر رہا تھا. ہم پہاڑی پگڈنڈیوں اور کھڈوں اور خشک نالوں میں سے گزرتے اپنی منزل کی طرف بڑھے جا رہے تھے. ہم ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے. کسی وقت ہم آپس میں کوئی بات کر لیتے تھے. کمانڈو اورنگزیب اس مہم میں ہمارا گائیڈ تھا, اسے سارے راستے کا علم تھا. وہ ہمیں شارٹ کٹ پہاڑی راستوں سے لے جا رہا تھا. کافی دیر چلتے رہنے کے بعد ہم ایک کھلی جگہ پر آ کر رک گئے. کمانڈو اورنگزیب نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا. یہ پہاڑی کچھ فاصلے پر تھی, اس کے اوپر خوب روشنیاں ہو رہی تھی. کمانڈو اورنگزیب نے کہا یہی وہ پہاڑی ہے جس پر انڈین انفینٹری ڈویژن کی 2 رجمنٹوں کی چھاؤنی ہے. یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے. ہم دوسری طرف سے ہو کر پہاڑی کے عقب میں پہنچیں گے. اس میدان کے آگے جا کر حساس ایریا شروع ہو جائے گا, گو. اور ہم کھلے میدان میں چل پڑے. میدان میں بھی ہلکی ہلکی دھند تھی, مگر یہ دھند زمین سے کوئی 2 گز تک ہی اونچی تھی. ہم خدرو جنگلی جھاڑیوں میں سے گزر رہے تھے. کمانڈو اورنگزیب کچھ دور چلنے کے بعد بائیں جانب ہو گیا. میدان آگے جا کر ختم ہو گیا اور اونچے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ چنار کے درخت تھے. ہم ان درختوں کے نیچے سے بھی گزر گئے. درختوں کے جھنڈوں کے آگے بھارتی چھاؤنی والی پہاڑی کے ارد گرد کا صاف علاقہ شروع ہوتا تھا. کمانڈو اورنگزیب نے ہمیں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا. ہم سب قریب قریب ہو کر بیٹھ گئے. رات خاموش اور تاریک تھی. ہمارے چہرے سیاہ نقابوں میں چھپے ہوئے تھے. ہمیں اندھیرے میں صرف ایک دوسرے کی چمکتی ہوئی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی. پہاڑی کے اوپر فوجی چھاؤنی کی روشنی صاف نظر آ رہی تھی. چھاؤنی پر بھی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. کمانڈو اورنگزیب نے آہستہ سے کہا آگے دشمن کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے ہمیں درمیان میں 6-6 قدم کا فاصلہ ڈال کر ایڈوانس کرنا ہوگا, مگر ہمیں ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا ہوگا. جس نے جتنا کھانسنا ہے اب کھانس لے, کیونکہ اس کے آگے کھانسنا صرف ہماری ہی نہیں بلکہ ہمارے مشن کی موت کا باعث ہو سکتا ہے. ہم ایک دوسرے سے صرف اشاروں میں بات کریں گے. کمانڈو اشارے اب سب کو معلوم ہے. کیا آپ لوگ سمجھ گئے ہیں؟ ہم نے آہستہ سے کہا. سمجھ گئے ہیں, کوئی سوال؟ ہم نے یک زبان ہو کر کہا کوئی سوال نہیں. آل رائٹ, گو. کمانڈو اورنگزیب اٹھ کر سب سے پہلے آگے چلا. اس کے پیچھے 6 قدم کا فاصلہ ڈال کر میں چل پڑا اور اسی طرح 6-6 قدم کا فاصلہ ڈال کر میرے دوسرے 2 کمانڈو ساتھی بھی پیچھے پیچھے آنے لگے. ہم جھک کر چل رہے تھے. زمین کے اوپر 1.5 گز تک پھیلی ہوئی سرد دھند کی وجہ سے ہمیں دور سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. ہمیں ایک دوسرے کے ہیولے دھند میں حرکت کرتے نظر آ رہے تھے. جس زمین پر ہم چلے جا رہے تھے وہ اگرچہ غیر ہموار تھی, مگر بھارتی فوج نے تمام جھاڑیوں اور اونچی اونچی گھاس اور سرکنڈوں کو کاٹ دیا ہوا تھا. جو کر چلتے چلتے ہم پہاڑ کے دامن میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں اوپر کسی پوسٹ سے سرچ لائٹ کی روشنی نیچے پڑ رہی تھی. یہ روشنی گول دائرے کی شکل میں تھی اور پہاڑی کے دامن میں آہستہ آہستہ ایک جانب سے زمین پر پڑتی اور پھر ایک جگہ رک کر واپس چلی جاتی. میں نے کمانڈو اورنگزیب کو ایک جگہ رکتے دیکھا. کوہرے اور دھند میں سے مجھے اس کا سایہ سا نظر آ رہا تھا. اس نے مجھے ایک خاص اشارہ کیا. اس اشارے کا مطلب تھا کہ میرے پاس آنے سے پہلے پیچھے آنے والی کمانڈو پارٹی کو بھی خاص اشارہ کرو. میں نے اپنے پیچھے اپنے ساتھیوں کو خاص اشارہ کیا, خود دوڑ کر کمانڈو اورنگزیب کے پاس جا کر بیٹھ گیا. دو سیکنڈ کے بعد ہمارے دوسرے دو ساتھی بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے. کمانڈو اورنگزیب کی نظریں پہاڑی چھاؤنی کی فوجی گیریزن سے آنے والی گھومتی روشنی کے گولے پر جمی ہوئی تھی. سرچ لائٹ کی روشنی کا گول دائرہ کافی بڑا تھا, پھر ایک جگہ رک گیا اور وہاں سے اسی طرح واپس ہونے لگا. ہمارا اور پہاڑی کا فاصلہ اب زیادہ دور نہیں تھا, ہمیں پہاڑ کے اوپر وہ کھمبے بھی نظر آنے لگے تھے جن پر بجلی کے بڑے بڑے بلب روشن تھے. ان کی روشنی پہاڑی کے نیچے تک آ رہی تھی. کمانڈو اورنگزیب نے سرگوشیوں میں کہا, ہمیں سرچ لائٹ کی روشنی کو کراس کرنا ہے. جہاں روشنی کا دائرہ جا کر رک جاتا ہے ٹھیک اسی جگہ پر وہ سرنگ ہے جس میں ہمیں داخل ہونا ہے. اس نے سرگوشی میں حکم دیا, اپنی اپنی سین گنے اور ایمونیشن چیک کرو. ہم اندھیرے اور دن میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے اپنی اپنی سین گنوں کو اوپر اٹھا کر چیک کیا, پھر اپنے اپنے میگزین بیلٹوں کو خاص انداز سے چیک کیا. اورنگزیب نے دوسرا حکم مجھے دیا, چیک یور ٹائم بم. میں نے اپنی کمر کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں سے چار ٹائم بم نکال کر چیک کیا اور کہا اوکے. کمانڈو اورنگزیب نے سرگوشی میں کہا, انڈین فوج کی پیٹرول کمپنی گشت پر ہوگی, اس سے ہر حالت میں اپنے آپ کو دور رکھنا اور چھپانا ہے, فائر ہرگز نہیں کرنا. کمانڈو چاقو سے دشمن کی شہرت کاٹنی ہے. اوکے, ہم سب نے آہستہ سے کہا اوکے. اورنگزیب نے آخری حکم دیا, چیک یور ہینڈ گرنیڈ. ہم نے میگزین بیلٹوں میں سے اپنے اپنے ہینڈ گرنیڈوں کے پن چیک کیے اور کہا اوکے سر. کمانڈو اورنگزیب نے اپنا نکاح پوش چہرہ ہمارے قریب لاتے ہوئے کہا, فاصلے چیچے قدم, میں آگے جاؤں گا, مجھ پر نگاہ رکھنا, جس طرف میں جاؤں تمہیں بھی ادھر آنا ہوگا, میں بیٹھ جاؤں تمہیں بھی بیٹھ جانا ہوگا, میرے اشاروں کو غور سے دیکھتے رہنا, اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے, گو. ہم ایک بار پھر ایک دوسرے کے درمیان چیچے قدم کا فاصلہ ڈال کر چل پڑے. ہم بدستور جھک کر چل رہے تھے. کوئی پچاس قدموں کے فاصلے تک ہم اپنے گائیڈ کمانڈو اورنگزیب کے پیچھے پیچھے جھک جھک کر چلتے رہے. اس کے بعد کمانڈو اورنگزیب نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ زمین پر اوندھا ہو کر لیٹ گیا. میں نے اسی طرح پیچھے اشارہ کر دیا. اب ہم چاروں زمین پر اوندھے لیٹے کوہنیوں کے سہارے آگے رنگنے لگے. میں کمانڈو اورنگزیب کے پیچھے پیچھے تھا. یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس رات پہاڑی کے نشیب میں دور دور تک دھند پھیلی ہوئی تھی. اس دھند نے ہمیں ایک بڑی اچھی اوٹ مہیا کر دی تھی, لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے دھند ہلکی ہوتی جا رہی تھی. ہم سرچ لائٹ کی روشنی کے بالکل قریب آ گئے تھے. ہمیں روشنی میں پہاڑی کی ڈھلان پر کھڑے چڑھ کے درخت نظر آنے لگے تھے. ہمیں دو تین فوجیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی. ہم زمین کے ساتھ سمٹ گئے. ہم نے ٹریننگ کے مطابق اپنے سانس تقریباً روک لیے تھے اور ناک کی بجائے منہ سے سانس لینے لگے تھے, کیونکہ ناک سے سانس لیتے وقت ہلکی آواز ضرور پیدا ہوتی ہے مگر منہ سے سانس لیتے وقت اتنی آواز بھی نہیں پیدا ہوتی. ہم نے اپنے سیاہ نکاح پوش چہرے تھوڑے تھوڑے زمین سے اٹھا رکھے تھے. سرچ لائٹ کی روشنی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی. اس روشنی کے علاوہ وہاں پہاڑی کے دیوار کے ساتھ ساتھ کھمبے لگے تھے, ان پر بھی بجلی کے بلب جل رہے تھے جن کی روشنی کافی تھی, اور پہاڑی کے ساتھ ساتھ جھاڑیوں اور لوہے کی خاردار تار دکھائی دے رہے تھے. تین بھارتی فوجی جو رات کی گشت پر تھے باتیں کرتے پہاڑی کے ساتھ ساتھ چلتے آ رہے تھے. انہوں نے اپنی رائفلیں سنگنوں کے ساتھ کندھوں پر لٹکا رکھی تھی. وہ آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہم سے کوئی 20 گز کے فاصلے پر سے گزر گئے. وہ سرچ لائٹ کے روشن دائرے میں سے گزرے تو ان کی رائفلوں کی نالیاں اور اسٹیل کے ہیلمیٹ چمک اٹھے تھے. جب وہ پہاڑی کے پہلو میں کچھ دور جا کر اندھیرے اور کوہرے میں غائب ہو گئے تو پارٹی کے کمانڈر اورنگزیب نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا. ہم دوبارہ کچھوں کی طرح کوہنیوں کے سہارے رنگنے لگے. کمانڈو اورنگزیب رنگتے رنگتے کچھ اور بائیں جانب ہو گیا تھا. ہم کوہرے اور اندھیرے کی چادر میں چھپ گئے تھے. ہم بڑی مشکل سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے. ہم 20 گز کا فاصلہ طے کر کے پہاڑی کے دامن میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں خاردار تار لگا ہوا تھا. کمانڈو اورنگزیب نے مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا. میں رنگتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا. ہم نے اپنی اپنی میگزین بیلٹ میں سے دو چھوٹے مگر بڑے طاقتور پلاس نکالے اور بڑی برق رفتاری سے خاردار تار کو دو جگہ سے کاٹنا شروع کر دیا. پھر دونوں جگہوں کو ایک دوسرے سے ہلا دیا. یوں وہاں ایک 2-3 فٹ چوڑا سوراخ بن گیا. ہم چاروں کمانڈو باری باری اس سوراخ میں سے دوسری طرف نکل گئے. آگے زمین نیچے اترائی میں چلی گئی تھی. یہاں گھاس تھی جو شبنم اور کوہرے کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھی. کمانڈو اورنگزیب کے ساتھ ہم نے بھی اپنے آپ کو نشیب میں اس طرح گرا دیا کہ ہم رول کرتے یعنی لڑکتے ہوئے نیچے جھاڑیوں میں جا لگے. اورنگزیب جلدی سے اٹھا اور جھک کر پہاڑی کی دیوار کی جانب دوڑ پڑا. ہم بھی اس کے پیچھے دوڑے. پہاڑی کی دیوار میں اونچی اونچی سخت سرکنڈوں والی جھاڑیاں تھیں. ہم ان میں گھس گئے. شبنم اور رات کو پڑنے والے کوہرے اور دھند نے ان سرکنڈوں کو بھی گیلا کر دیا ہوا تھا, اس لیے ان میں سے گھس کر دوسری طرف نکلتے وقت آواز پیدا نہ ہوئی. ہم پھر اونچے لیٹ کر رنگنے لگے. کمانڈو اورنگزیب اچانک ہماری نظروں سے غائب ہو گیا. میں نے سر تھوڑا سا اٹھا کر دیکھا. وہ اندھیرے اور اونچی اونچی جھاڑیوں میں مجھے کہیں نظر نہ آیا. میرے پیچھے دونوں کمانڈو بھی میرے قریب آ کر زمین پر اس طرح اوندھے ہو کر رک گئے تھے. اچانک ہمیں الو کے بولنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی. یہ ہمارا خاص اشارہ تھا کہ سب خیریت ہے, آگے بڑھو. یہ آواز کمانڈو اورنگزیب نے نکالی تھی. جدھر سے آواز آئی تھی ہم جتنی تیزی سے رنگ دیکھ سکتے تھے رنگتے ہوئے اس طرف چلے گئے. ہم نے کمانڈو اورنگزیب کو پہاڑی کے نیچے جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا. اس نے ہمیں ہاتھ سے چلے آنے کا اشارہ کیا. ہم تیزی سے اس کے پاس آ گئے. اورنگزیب جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹا رہا تھا, پھر ان جھاڑیوں میں گھس گیا. ہم بھی اس کے پیچھے جھاڑیوں میں گھس گئے. جب جھاڑیوں سے باہر نکلے تو ہم ایک خشک جگہ پر آ گئے تھے. یہاں زمین کی گھاس گیلی نہیں تھی, اندھیرا باہر کی نسبت یہاں زیادہ تھا. کمانڈو اورنگزیب نے پنسل ٹار سے روشن کر دی اور بولا, کھڑے ہو کر آ جاؤ. پنسل ٹارچ کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ ہم ایک تنگ گار میں تھے جس کی دیواروں کے باہر کو نکلے ہوئے پتھر نظر آ رہے تھے. ہم کھڑے ہو کر چلنے لگے. یہ وہی سرنگ تھی جو پہاڑی کے کی جانب سے مغل بادشاہوں کے زمانے میں کسی نامعلوم مقصد کے لیے کھودی گئی تھی اور اب عرصہ دراز سے بند پڑی تھی اور پہاڑی ٹیلے کے اوپر بھارتی فوجیوں کو اس کی خبر نہیں تھی. اب ہم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے تھے اور کمانڈو اورنگزیب کے پیچھے قدم سے قدم ملائے چل رہے تھے. کمانڈو اورنگزیب پنسل ٹارچ کی روشنی ڈال کر ہمیں راستہ دکھا رہا تھا. پنسل ٹارچ کی روشنی اگرچہ معمولی تھی مگر گار کے گہرے اندھیرے میں وہ بہت کافی تھی. اس نے چھت پر روشنی ڈالتے ہوئے سرگوشی میں کہا, ہم اوپر بھارتی فوجی چھاؤنی کے نیچے سے گزر رہے ہیں. غار میں نمی تھی اور فضا میں گھٹن کا احساس تھا مگر ہمیں اس قسم کے ماحول میں رہنے اور گزر جانے کی بھرپور ٹریننگ مل چکی تھی. سرنگ کے چھت ہمارے سروں سے کوئی ایک فٹ اونچی تھی. کئی جگہوں پر چھت پر لٹکتے ہوئے جالے ہمارے چہروں کے آگے آئے. سرنگ میں باہر کی نسبت سردی بہت کم تھی بلکہ ہمیں ہلکی ہلکی گرمائش کا احساس ہو رہا تھا. سرنگ آگے جا کر ایک طرف کو مڑ گئی. یہاں زمین پر جگہ جگہ چھت پر سے اور دیواروں پر سے اکھڑ اکھڑ کر گرے ہوئے پتھر اور مٹی پڑی تھی. ہم بڑی احتیاط سے چل رہے تھے. ایک جگہ جا کر سرنگ بند ہو گئی اور آگے دیوار آ گئی. کمانڈو اورنگزیب نے وہاں رک کر پنسل ٹارچ کی روشنی چھت پر ڈالی اور کہا, اوزار نکالو. یہ اوزار جو فولاد کی چھوٹی گینتیاں تھیں ہمارے دو ساتھیوں کے پاس تھی. انہوں نے فوراً فولادی گینتیاں نکالی اور جہاں اورنگزیب کھڑا تھا وہاں لپک کر آ گئے. کمانڈو اورنگزیب نے چھت پر ایک جگہ ٹارچ کی روشنی ڈالی اور کہا, یہاں سے کھودنا شروع کر دو. دونوں کمانڈوز نے چھت کے پتھروں میں گینتیاں پھنسا کر انہیں آہستہ آہستہ دھچکے دینے شروع کر دیے. میں نے اورنگزیب سے کہا, کیا پتھر اکھڑ جائیں گے؟ وہ میرے قریب کھڑا تھا. ہم دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے. کہنے لگا, یہ چٹانوں کی پہاڑی نہیں ہے, یہ مٹی گارے اور پتھروں کی پہاڑی ہے. میں نے اس کا پورا سروے کر رکھا ہے. چٹانی ٹیلے میں ہم سوراخ بھی نہیں ڈال سکتے تھے لیکن یہ پتھروں اور گارے سے مل کر پہاڑی بنی ہوئی ہے. اس دوران چھت کے دو تین پتھر اکھڑ کر نیچے گرے. ہمارے ساتھی کمانڈو اس طرح گینتی چلا رہے تھے کہ ان کی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی. وہ گینتی کے تیکھے سرے کو چھت کے کسی پتھر کے کونے یا پہلو میں پھنساتے اور پھر پوری طاقت لگا کر اسے اوپر کو اکھاڑ ڈالتے. چھت کے چھوٹے بڑے پتھروں کے ساتھ اب مٹی میں بھی گر رہی تھی. میں نے اورنگزیب سے پوچھا, تمہارے خیال میں کی موٹائی کتنی ہوگی؟ اورنگزیب نے کہا, میرے حساب سے ہمیں زیادہ سے زیادہ 5-6 فٹ اوپر تک چھت میں سوراخ نکالنا ہوگا. یہ پہاڑی تقریباً 250 فٹ اونچی ہے مگر اس چھت کے اوپر پہاڑی نہیں ہے بلکہ پہاڑی کے اندر جو قدرتی سرنگ بنی ہوئی ہے اس کا فرش ہے. ہمیں اس سرنگ کے اوپر جو سرنگ ہے اس میں جانا ہے. اسی سرنگ میں ایمونیشن کا ذخیرہ ہے. چھت میں سوراخ گہرا ہوتا جا رہا تھا. یہ سوراخ کم از کم 3 فٹ چوڑائی میں ڈالا جا رہا تھا. تھوڑی دیر بعد ہم نے دونوں کمانڈوز کو آرام کرنے کا موقع دیا اور میں اور اورنگزیب گینتیاں لے کر چھت میں سوراخ ڈالنے لگے. واقعی پہاڑی گارے مٹی اور پتھروں کی آمیزش سے بنی ہوئی تھی. مٹی اور پتھر ہمارے اوپر گر رہے تھے مگر ہم بے فکر ہو کر پوری جان فشانی سے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. لیکن کچھ دیر بعد ہمیں احساس ہوا کہ یہ کام اتنی جلدی ہونے والا نہیں ہے جتنا کہ ہم نے اندازہ لگایا تھا. جیسے جیسے چھت میں سوراخ اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا پتھروں کی جسامت بڑی ہوتی جا رہی تھی اور انہیں اکھاڑتے ہوئے ہمیں کافی وقت صرف کرنا پڑ رہا تھا. 15-20 منٹ تک ہم محنت کرتے رہے. اس کے بعد پھر ہمارا دوسرے ساتھیوں نے یہ کام سنبھال لیا. میں نے اورنگزیب سے کہا, یہ کام اتنی جلدی ہوتا نظر نہیں آ رہا, کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر دن نکل آئے. کمانڈو اورنگزیب بھی فکر مند تھا. وہ ایک ہاتھ میں پنسل ٹارچ پکڑے اوپر چھت پر روشنی ڈال رہا تھا. کہنے لگا, چاہے کچھ بھی ہو ہم اپنا مشن مکمل کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. چھت میں سے 2-3 بڑے پتھر نیچے سرنگ میں گرے تو ان کی آواز پیدا ہوئی. میں نے کہا, اوپر والی سرنگ میں یہ آواز جا سکتی ہے؟ کمانڈو اورنگزیب نے چھت پھاڑنے والے ساتھیوں سے کہا, کوئی بڑا پتھر گرانے سے پہلے بتا دو, ہم انہیں نیچے سے کیچ کر لیں گے. وہ مجھ سے متوجہ ہو کر بولا, اوپر فوجی ایمونیشن ڈپو پر جہاں تک میرا خیال ہے کوئی فوجی گارڈ پہرا نہیں دے رہا ہوگا. گارڈ کے سپاہی سرنگ کے باہر جہاں دروازہ لگا ہوا ہے وہاں پہرا دے رہے ہوں گے. انہیں گار کے اندر آ کر پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اوپر کسی وقت بھی کوئی انڈین فوجی چکر لگاتا آ سکتا ہے. اب اوپر سے کوئی بڑا پتھر اکھڑتا تو ہمیں اشارہ کر دیا جاتا. میں دونوں ہاتھ آگے کر لیتا اور جیسے ہی پتھر اوپر سے گرتا میں اسے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیتا اور آرام سے نیچے رکھ دیتا. کمانڈو اورنگزیب نے اپنی گھڑی پر ٹارچ کی روشنی ڈالی. کہنے لگا, رات کا 1:30 بجنے والا ہے. کوئی بات نہیں, ابھی دن نکلنے میں کافی وقت ہے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا, جلدی جلدی کرو. چھت کا سوراخ فٹ ڈیڑھ فٹ کے قریب اوپر کو کھودا گیا تو ہاتھ پوری طرح سے اوپر نہیں جاتے تھے. اس کے بارے میں ہم نے سوچا تک نہیں تھا. چھت کے سوراخ کے اندر پتھروں اور مٹی کے چھت کا فاصلہ سرنگ کے فرش سے زیادہ ہوتا جا رہا تھا اور گنتی چلانے میں دقت پیش آ رہی تھی. اس کا علاج یہ نکالا گیا کہ فرش پر جو بڑے بڑے پتھر گرے تھے ان کو جوڑ کر چھوٹا سا چبوترا بنا دیا گیا. ہم اس کے اوپر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے لیکن اس طرح ہمارے پاؤں بار بار چبوترے سے ہل جاتے تھے اور کام کی رفتار میں کافی فرق پڑنے لگا تھا. کمانڈو اورنگزیب نے پنسل ٹارچ فرش پر پتھروں کے سہارے اس طرح ٹکا دی تھی کہ اس کا روشنی کا چھوٹا سا دائرہ اوپر چھت کے سوراخ پر پڑ رہا تھا. ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے دونوں کمانڈو ساتھی پتھروں پر کھڑے چھت کے سوراخ میں کندھوں تک گھسے گینٹیاں چلا رہے تھے. وقت گزرتا جا رہا تھا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں اور کمانڈو اورنگزیب اپنی اپنی کلائی پر بندی ہوئی گھڑیاں دیکھ لیتے تھے. رات کے 2 بج گئے اور ابھی تک آدھا کام بھی نہیں ہوا تھا. کمانڈو اورنگزیب بھی پریشان ہو گیا. اتنے میں اوپر چھت کے سوراخ کے اندر سے ہمارے ساتھی نے سرگوشی میں آواز دی. چھت میں پتھر کی لمبی چوڑی سل آ گئی ہے. اس پر کینتی چلانے سے آواز پیدا ہوگی. کمانڈو اورنگزیب پنسل ٹارچ لے کر اٹھا اور خود سوراخ کے اندر روشنی ڈال کر دیکھا. پھر مجھے ٹارچ دے کر کہا تم دیکھو. میں نے سوراخ کے اندر روشنی ڈال کر چھت کو دیکھا. واقعی وہاں ایک چوڑی پتھر کی سل دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے تک سربسر چلی گئی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے اوپر یہاں پہلے کوئی روشن دان ہوتا تھا جس پر بھاری سل ڈال کر بند کر دیا گیا ہے. میں نے ساتھی کمانڈو سے کہا گینتی مجھے دو. میں نے گینتی پکڑ کر سل پر ہلکی سی ضرب لگائی تو آواز پیدا ہوئی. میں نے نیچے آ کر اورنگزیب سے کہا سل بڑی سخت ہے, ہمیں کسی دوسرے جگہ سے سوراخ کرنا ہوگا. اورنگزیب مجھے دیکھنے لگا. ہم نے نقاب الٹ رکھے تھے اور تار کی دھیمی دھیمی روشنی میں ہمیں ایک دوسرے کے چہرے نظر آ رہے تھے. وہ دوسری بار سوراخ کے اندر اوپر آ گیا اور چند سیکنڈ تک پتھر کی سل کو ٹھونک بجا کر دیکھتا رہا. پھر نیچے آ کر کہنے لگا میرا خیال ہے سل زیادہ چوڑی نہیں ہے, ہم ایک کنارے سے اسے اکھاڑنے کی کوشش کریں گے. اس نے اپنے ساتھی کمانڈو کو اشارہ کیا. وہ گنتی لے کر پتھروں کے اوپر کھڑا ہو کر سل کے کناروں کو اکھاڑنے لگا. نیچے صرف مٹی اور کنکریاں گر رہی تھیں. اورنگزیب نے گھڑی پر نگاہ ڈالی. اگر صبح ہونے تک ہمارا مشن مکمل نہ ہوا تو ہمیں اگلی رات کے لیے بھی سرنگ میں بند رہنا پڑے گا. میں نے کہا اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی تو ہم سرنگ میں دن بسر کر لیں گے, ہم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں. اورنگزیب اوپر چھت کو تک رہا تھا. اتنے میں اوپر سوراخ کے اندر جو کمانڈو کام کر رہا تھا اس نے سرگوشی میں کہا ایک طرف سے سل اکھڑ رہی ہے. ہمارے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی. کمانڈو اورنگزیب نے کہا شاباش کام جاری رکھو. تھوڑی دیر بعد میں نے اور اورنگزیب نے سل کا جائزہ لیا. واقعی سل کا ایک جانب سے سرا باہر نکل آیا تھا. اب اس کے آس پاس کی مٹی اور پتھر اکھڑے جانے لگے. سل نیچے کو جھکائی. ہم زور لگا کر اسے نیچے گرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اوپر سے بھاری قدموں اور کئی ٹریلر کے پہیوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی. ہم وہیں ساکت ہو گئے. اوپر سے فوجوں کی باتیں کرنے کی دھیمی آوازیں آنے لگی. کمانڈو اورنگزیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. کہنے لگا خدا کا شکر ہے ہم نے غلط جگہ پر چھت نہیں کھو دی. مجھے یقین ہے یہاں سے این اوپر ایمونیشن ڈمپ ہے. ہم سرگوشیوں میں بول رہے تھے. میں نے کہا میرا خیال ہے سرنگ کے اندر مزید گولہ بارود وغیرہ رکھا جا رہا ہے. اورنگزیب نے اس بات میں سر ہلایا. ہم سب ہمتن گوش تھے اور ہمارے کان اوپر سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوئے تھے. یہ آوازیں اتنی مدھم تھی کہ فوجیوں کے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہ 3-4 بھارتی فوجی تھے. پھر ایسے لگا جیسے ٹریلر کے اوپر سے بھاری کریٹ اتار کر دیواروں کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں. یہ ایک نیا کام اوپر شروع ہو گیا جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کمانڈو پارٹی جب اپنے مشن پر نکلتی ہے تو عام طور پر اسے ٹارگٹ کے بارے میں پوری معلومات بتا دی جاتی ہے, مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ٹارگٹ پر پہنچنے کے بعد صورتحال بدل جاتی ہے. پھر کمانڈوز کو اپنی عقل کے مطابق فوری طور پر کسی دوسرے پلان پر عمل کرنا پڑ جاتا ہے. یہاں ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال بن گئی تھی. وقت گزرتا جا رہا تھا اور چھت کے اوپر دوسری سرنگ کے ایمونیشن ڈمپ میں کوئی سامان رکھا جا رہا تھا اور یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا. ہم سوائے انتظار کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. اوپر دوسری سرنگ میں بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں چھت کی سل اکھاڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کوئی پتہ نہیں تھا کہ اوپر فوجی کب سامان رکھ کر واپس آ جاتے ہیں. رات کے 3 بجے کا ٹائم ہو گیا اور ہم چاروں کمانڈو سرنگ کے اندر اندھیرے میں ایک دوسرے کے پاس خاموش اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب یہ لوگ فوجی ساز و سامان ڈپو میں رکھ کر واپس جاتے ہیں. اوپر سے برابر ٹریلر کے بار بار اندر آنے, سامان رکھنے اور بھارتی فوجیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے اورنگزیب سے کہا لگتا ہے آج رات ہم اپنا ٹارگٹ نہیں مار سکیں گے. کمانڈو اورنگزیب نے اس خیال سے ٹارگٹ جادی ہوئی تھی کہ اس کے سیل خرچ نہ ہو. اس نے گہری سانس لے کر کہا 4 بجے باہر صبح کی روشنی پھیلنی شروع ہو جائے گی, ہمیں اوپر جا کر ڈائنامائٹ بھی لگانا ہے اور یہاں سے نکلنا بھی ہے. پھر اس نے اوپر سوراخ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, معلوم ہوتا ہے جموں گیریزن سے اسلحہ گولہ بارود کی سپلائی آئی ہے, یہ کام لمبا ہو سکتا ہے. پھر کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا. کمانڈر اورنگزیب نے مجھ سے پوچھا. میرا خیال ہے کہ ہم دونوں یہاں ٹھہرتے ہیں, باقی ساتھیوں کو واپس بھیج دیتے ہیں. چھت کے سوراخ کا کام بھی تھوڑا رہ گیا ہے. کمانڈر اورنگزیب کو میرا مشورہ پسند آیا. اس نے دونوں کمانڈوں سے کہا, تم لوگ واپس چلے جاؤ, ہم دونوں یہیں رہیں گے اور ٹارگیٹ اڑا کر اور مشن مکمل کر کے آئیں گے. اگر ہم صبح تک آ گئے تو ٹھیک ہے, نہ آئے تو سمجھ لینا کہ ہم دوسری رات کو سرنگ میں دیکھ کر ٹارگیٹ ماریں گے. پھر تم ایسا کرنا کہ کل شام کا اندھیرا ہوتے ہی اگر لا سکو تو ہمارے لیے کچھ بھنے ہوئے چنے اور پانی کی چھاگل لے آنا. یاد رکھو میں تمہیں جس طرف سے لایا ہوں اسی راستے سے واپس جانا. دشمن کی پیٹرول پارٹی سے خبردار رہنا. اور ہاں, جاتی دفعہ کاردار تار کو جہاں سے ہم نے کاٹا تھا اسے وہاں اپنی جگہ پر لگا کر جوڑ دینا تاکہ صبح کسی کو شک نہ پڑے. اوکے گو. دونوں ساتھی کمانڈو نے اپنے چہروں پر نقاب کھینچ کر ڈالے اور خاموشی سے سرنگ میں واپس چلے گئے. اب سرنگ میں میں اور کمانڈو اورنگزیب اکیلے رہ گئے. ہمارے کان سرنگ کی چھت پر اوپر کی آوازوں پر لگے تھے. عجیب اتفاق سے اوپر کی آوازیں غائب ہو گئیں. ٹریلر جس پر فوجی ساز و سامان لاد کر سرنگ کے اندر ایمونیشن ڈپو میں لایا جا رہا تھا, اس کی آواز بھی دور جا کر ختم ہو گئی. اوپر ایک بار پھر سناٹے چھا گئے. کمانڈو اورنگزیب اٹھ کھڑا ہوا. میدان صاف ہے, ہمیں چھت کی سل اکھڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں چاہتا ہوں آج کی رات میں ہی یہ مشن مکمل کر لیا جائے. ہم باری باری سرنگ کی چھت کی سل اکھاڑنے میں لگ گئے. کوئی دس منٹ بعد سل ایک طرف سے نیچے جھک گئی. ہم نے بڑی احتیاط سے کہ آواز پیدا نہ ہو سل کو تھام کر اکھاڑ دیا. سل کے اکھڑتے ہی اوپر سے بجلی کے بلب کی روشنی نیچے آنے لگی. کمانڈو اورنگزیب نے آہستہ سے کہا, اللہ کا شکر ہے. چاروں دھماکہ خیز بم میری میگزین جیکٹ میں تھے. میں نے دھیمی آواز میں بلکہ سرگوشی میں اورنگزیب سے کہا, تم یہیں ٹھہرو گے, میں اوپر جا کر بم پلانٹ کروں گا. ہم نے ہاتھوں سے پتھر اور مٹی ہٹا کر چھت میں اتنا سوراخ بنا دیا تھا کہ ایک آدمی اس میں سے نکل سکتا تھا. کمانڈو اورنگزیب بیٹھ گیا. میں اس کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر چھت کے شگاف میں اوپر کو اٹھا اور بڑی احتیاط سے سر باہر نکال کر دیکھا. یہ ایک اونچی چھت والی چٹانی سرنگ تھی. دیوار پر ایک جانب بجلی کا بلب روشن تھا. یہ دیکھ کر میرے بدن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ سرنگ میں ایک جانب زمین سے لے کر چھت تک ایمونیشن کے بڑے بڑے کریٹ لگے ہوئے تھے. لمبی میزوں پر مختلف قسم کا فوجی اسلحہ کے بھی ڈھیر لگے تھے. سرنگ خالی تھی. میں اوپر چڑھایا. سب سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس سرنگ کا جس کو بھارتی فوجی ایمونیشن ڈپو کے طور پر استعمال کر رہی ہے, یہ دروازہ کس طرف ہے اور کیا وہ بند ہے. میں سرنگ کی دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ سرنگ کے دہانے کی طرف بڑھا. اس وقت سٹین گن کاندھے سے لٹکی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول تھا جس کی نالی پر سائلنسر لگا ہوا تھا. سرنگ چند قدم چلنے کے بعد مڑ گئی. میں بھی اس طرف مڑ گیا. میرے سامنے کوئی 50 گز کے فاصلے پر سرنگ کا دہانا تھا جس پر لوہے کا دروازہ لگا تھا جو بند تھا اور اندر کی جانب اوپر کر کے ایک بلب روشن تھا. دیواروں پر جگہ جگہ آگ بجھانے والے سلنڈر لگے ہوئے تھے. جب مجھے یقین ہو گیا کہ سرنگ میں کوئی بھارتی فوجی نہیں ہے اور دروازہ بھی بند ہے تو میں واپس ایمونیشن کے ذخیرے کے پاس آ گیا. یہاں بے پناہ گولہ بارود اور بم اور میزائل اور دیگر فوجی ہتھیاروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. میں نے جلدی سے جیکٹ کی جیب میں سے چھوٹی ڈبی کے سائز کا پلاسٹک کا ٹائم بم نکالا اور ایک کریٹ کے پیچھے چپکا دیا. اس کے سامنے کی جانب دوسرا بم لگا دیا. بائیں جانب میری نظر پڑی تو مجھے سرنگ کا ایک شگاف دکھائی دیا. میں نے اس میں جا کر دیکھا تو اس میں پیٹرول کے بڑے بڑے کین فرش سے چھت تک گئے ہوئے تھے. یہ بھارتی فوج کا عرضی پیٹرول ڈمپ تھا. میں نے ایک بم وہاں بھی لگا دیا. میرے پاس صرف ایک بم رہ گیا تھا. میں نے وہ بھی وہیں لگا دیا. اب مجھے ان کے ٹائم ڈیوائس کے بٹن دبا کر سیکنڈوں کی سوئی کو آن کرنا تھا. ان بموں کا دورانیہ 25 منٹ تھا. ان 25 منٹوں کے اندر اندر مجھے اور کمانڈو اورنگزیب کو اس علاقے سے جتنی دور نکل سکتے تھے نکل جانا تھا. میں نے اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا اور پھر پیٹرول ڈمپ کے دونوں بموں کا بٹن دبا کر ٹائم ڈیوائس کی سوئی کو چلا دیا. سوئی آہستہ آہستہ ایک ایک سیکنڈ کے وقفے سے آگے حرکت کرنے لگی. اس کے فوراً بعد میں نے شگاف سے باہر آ کر ایمونیشن کے کریٹوں پر لگائے ہوئے ٹائم بموں کے بٹن دبا کر ان کی سوئی بھی آن کر دی. ہمارا آدھا بلکہ آدھے سے زیادہ مشن مکمل ہو گیا تھا. اب ہمیں یہاں سے فرار ہونا تھا. مجھے یقین تھا کہ کوئی بھارتی سپاہی صبح تک سرنگ کے اندر نہیں آئے گا. کم از کم 25 منٹ تک کوئی نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے ایمونیشن سپلائی جو اندر رکھ رہی تھی وہ رکھ چکے تھے. میں چھت کے سوراخ میں سے نیچے اتر گیا. میرے اترتے ہی کمانڈو اورنگزیب نے سرگوشی میں پوچھا, سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا, سب ٹھیک ہے. میں نے چاروں بم لگا کر انہیں آن کر دیا ہے. اب یہاں سے نکل چلو. ہم تیز تیز قدموں کے ساتھ پرانی سرنگ کے دہانے کی طرف چلنے لگے. اورنگزیب پنسل ٹارچ سے روشنی کر رہا تھا. سرنگ کے دہانے پر جا کر اس نے ٹارچ بجھا کر جیب میں رکھ لی. ہم نے سٹین گنیں ہاتھوں میں پکڑ لی اور سرنگ کے دہانے میں سے رنگ کر باہر جھاڑیوں اور سرکنڈوں میں نکل آئے. سامنے باہر سرچ لائٹ کا سفید دائرہ آگے کو جا رہا تھا. ہم رک گئے. جب روشنی کا دائرہ ہم سے آگے نکل گیا تو ہم دوڑ پڑے. بس یہ ہماری غلطی تھی. ہمیں خاردار تاروں تک رنگ کر جانا چاہیے تھا لیکن بم لگانے کے بعد ہم چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے نکل جائیں, دور ہو جائیں. جیسے ہی ہم دوڑے ایک طرف سے کسی فوجی نے چلا کر کہا, ہالٹ. ہم دوڑتے گئے. ایک دم کسی مشین گن پوسٹ سے فائرنگ شروع ہو گئی. گولیاں ہمارے سروں کے اوپر سے چیختی ہوئی گزرنے لگی. ساتھ ہی ٹیلے کی کسی پوسٹ پر سے روشنی راؤنڈ فائر ہونے لگے گی. روشنی کی مدد سے آہستہ آہستہ نیچے آتے تھے اور یوں فضا میں دیر تک روشنی پھیلی رہتی. سارا علاقہ دن کی طرح روشن ہو گیا. ہم زمین پر لیٹ گئے. کمانڈو اورنگزیب نے کہا جس طرف سے نکل سکتے ہو نکل جاؤ. میں نے اسے دیکھا کہ اس نے ایک کھائی میں چھلانگ لگا دی تھی. میں دوسری جانب کو دوڑا مگر اب دیر ہو چکی تھی. اچانک چار بھارتی فوجیوں نے سین گنے تان کر مجھے دبوچ لیا اور گزیٹتے ہوئے پہاڑی کے اوپر لے گئے. وہ مجھے ساتھ ساتھ ٹھڈے بھی مار رہے تھے. کچھ اور فوجی سپاہی بھی ادھر ادھر سے نکل آئے. وہاں شور مچ گیا. اوپر والی مشین گن پوسٹ سے فائرنگ جاری تھی. کمانڈو ہیں, ایک پکڑا گیا دوسرے بھی ہوں گے. اس قسم کی آوازیں آنے لگی. مجھے پہاڑی کے پہلو میں ایک گن پوسٹ پر لے جا کر میری تلاشی لی گئی. میری سٹین گن, ہینڈ گرنیڈ اور میگزین بھارتی فوجیوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. میرے ہاتھ اوپر تھے. ایک سکھ فوجی پوسٹ سے نکل کر آ گیا. اس نے مجھے گالی دی اور کہا کتنے کمانڈو تھے. میں نے کہا میں اکیلا آیا تھا, میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. اس نے میرے منہ پر زور سے تماچا مارا اور گالیاں دینے لگا. ابھی معلوم ہو جاتا ہے, چلو اسے اوپر لے چلو. چار سپاہی نے مجھے دبوچ لیا اور مجھے کھینچتے ہوئے پہاڑی کی چڑھائی پر اوپر لے جانے لگے. اس وقت آسمان پر پچھلے پیر کے نور کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی. میری ایک جانب پہاڑی کی دیوار تھی, دوسری جانب میں نے دیکھا کہ کوئی 50 فٹ نیچے ایک نالا بہ رہا تھا. رات کے آخری پہر کی ہلکی ہلکی روشنی میں مجھے نالے کا پانی صاف نظر آ رہا تھا. میں نے اسی وقت ایک فیصلہ کر لیا. یہ فیصلہ میری مجبوری تھی. اگر میں یہ فیصلہ نہ بھی کرتا تو میری موت یقینی تھی, کیونکہ میں نے ایمونیشن کے ذخیرے اور پیٹرول کے ڈمپ میں جو چار طاقتور بم لگائے تھے ان کے پھٹنے میں 15-20 منٹ ہی رہ گئے تھے. اس کے بعد اس پہاڑی کو آتش پشیشاں پہاڑ کی طرح پڑنا تھا اور وہاں پر موجود ہر شیپ کے پرخچے اڑ جانے تھے. میری نگاہ نیچے بہتے ہوئے نالے پر تھی. دو آدمیوں نے میرے ایک ایک بازو سے مجھے پکڑ رکھا تھا. میں نے نیچے نالے میں کود جانے کا فیصلہ کر لیا تھا. مجھے معلوم تھا کہ پہاڑی نالے زیادہ گہرے نہیں ہوتے اور ان میں پتھر بھی ہوتے ہیں. اس میں گرنے سے میری موت بھی واقع ہو سکتی تھی, لیکن اس میں 1% جان بچ جانے کا امکان ضرور تھا, جبکہ پہاڑی پر موجود رہنے کی صورت میں زندہ نہیں بچ سکتا تھا. وقت گزرتا جا رہا تھا. بھارتی فوجی مجھے گالیاں دیتے, ٹھٹے مارتے, کھینچتے ہوئے اوپر لیے جا رہے تھے. میں نے آخری بار نیچے پہاڑی نالے کی طرف دیکھا. چند قدموں کے فاصلے پر پہاڑی سڑک مڑ جاتی تھی اور نالے سے دور ہو جاتی تھی. مجھے جو کچھ کرنا تھا اسی وقت کرنا تھا. میں کوئی عام اناڑی آدمی نہیں تھا, تربیت یافتہ کمانڈو تھا. میرے لیے اپنے آپ کو ان فوجیوں سے چھڑانا کوئی مشکل کام نہیں تھا. یہ میری خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے افراتفری میں میرے ہاتھ پیچھے نہیں باندھے تھے. جیسے ہی پہاڑی کا موڑ شروع ہوا, میں نے ایک زبردست جھٹکے سے ایک سپاہی سے اپنا بازو چھوڑایا, ساتھ ہی دوسرے جھٹکے سے دوسرے فوجی کے پیٹ میں لات مار کر اپنے آپ کو چھڑایا اور نیچے نالے میں چھلانگ لگا دی. یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا جتنی جلدی ہم آنکھ جھپکتے ہیں. میں نالے کے ٹھنڈے پانی میں گرا. پانی گہرا تھا. اوپر شور مچ گیا اور مجھ پر سٹین گنوں, ریوالوروں اور مشین گن کی فائرنگ ہونے لگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچانا تھا. نالے کا پانی کا بہاؤ وہاں اتنا تیز تھا کہ دیکھتے میں پانی میں لڑکتا ہوا پتھروں کے درمیان آگے نکل گیا. آگے نالے میں بڑے بڑے پتھر باہر نکلے ہوئے تھے. اگر میں ذرا پیچھے چھلانگ لگاتا تو ان پتھروں پر گرنے سے میری فوراً موت واقع ہو جاتی. دن کا اجالا ابھی پوری طرح سے نہیں ہوا تھا اور رات کی تاریکی باقی تھی. نالے کے اوپر دھند بھی پھیلی ہوئی تھی. نالے کا تیز پانی مجھے وہاں سے نکال کر دور لے گیا. آگے ایک اور پہاڑی آ گئی. نالا اس کے پہلو سے ہو کر دوسری طرف نشے میں چلا گیا تھا. یہاں پانی کا بہاؤ پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا تھا. نالا گہرا تھا اور میرے پاؤں نیچے نہیں لگ رہے تھے. میں ہاتھ پاؤں چلاتا ہوا تیرتا چلا جا رہا تھا. فائرنگ کی آوازیں مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی. آسمان پر بار بار روشنی راؤنڈ فائر کیے جا رہے تھے, جن کی روشنی سے آسمان میرے پیچھے روشن ہو رہا تھا. مگر میں خطرے کی سرحد پار کر چکا تھا. نالا دو تین ٹیلوں کے پہلو سے چکر کاٹ کر ایک جگہ درختوں کے جھنڈوں میں آ گیا. میں نے دیکھا نالے کے کنارے مجھ سے کافی دور تھے. درخت کناروں پر جھکے ہوئے تھے. میں تیرتا ہوا کنارے کی طرف بڑھا. مجھے معلوم تھا کہ میں بھارتی فوجی چھاؤنی والی پہاڑی سے کافی دور نکل آیا ہوں. پہاڑی علاقے میدانی علاقوں سے مختلف ہوتے ہیں. پہاڑی علاقوں میں ایک دو پہاڑیوں پیچھے نکل جائے تو نہ صرف یہ کہ کئی میل کا فاصلہ پڑ جاتا ہے بلکہ سمت بھی بدل جاتی ہے. کنارے پر آ کر میں نالے سے باہر نکل آیا. میری میگزین جیکٹ اور پتلون پانی میں شراب اور تھی. جیکٹ میں سے میگزین بھارتی فوجیوں نے نکال لیا تھا. میں درختوں میں ایک طرف تیز تیز چلنے لگا. آسمان پر صبح کا اجالا اب نمایاں ہونے لگا تھا. تھوڑی دور گیا تھا کہ آگے ایک کھائی آ گئی. میں اس میں اتر گیا اور دوسرے کنارے پر سے باہر نکل آیا. آگے ایک اور گہری کھڈ تھی. میں نے جا کر دیکھا. صبح کے ہلکے ہلکے اجالے میں مجھے کھڈ کی تہ میں درخت اگے ہوئے نظر آئے. کھڈ کافی گہری تھی. دوسرا آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. میں نے شیب میں جھاڑیوں کو پکڑ کر نیچے اترنے لگا. کھڈ کی تہ میں بھی ایک نالا بہ رہا تھا, مگر یہ چھوٹا سا پہاڑی نالا تھا. میں اس میں سے گزر گیا. سامنے کھڈ کی دوسری دیوار تھی. اس میں اوپر جانے کے لیے جھاڑیوں اور درختوں میں ایک پگڈنڈی بنی ہوئی تھی. چڑھائی زیادہ سیدھی نہیں تھی. میں چڑھائی چڑھ کر کھڈ سے باہر آیا تو میری نظر ایک چھوٹے سے ہموار کتے پر پڑی. یہ کھیت تھے. کھیتوں کے پیچھے درختوں میں ایک لکڑی کا مکان بنا ہوا تھا. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ ہو سکتا تھا وہاں پولیس یا فوج کا کوئی مخبر کسان کے بھیس میں موجود ہو. میں جوار کے کھیت کے مینڈ پر چلنے لگا. اب دن نکل آیا تھا اور اجالا چاروں طرف پھیل گیا تھا. سورج طلوع ہو رہا تھا. جوار گوار کی فصل اونچی تھی اور میں اس کی اوٹ میں چل رہا تھا. مجھے کچھ آوازیں سنائی دی, پھر ایک جیپ کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی. یہ فوجی جیپ ہی ہو سکتی تھی. میں وہیں فصل میں گھس گیا اور جوار کے ٹانڈوں کو تھوڑا ہٹا کر جس طرف سے جیپ کے انجن کی آواز آ رہی تھی اس طرف دیکھنے لگا. کھیتوں کے کنارے دور دور درختوں کے نیچے جو لکڑی کا مکان مجھے نظر آیا تھا وہاں ایک فوجی جیپ کھڑی تھی. ایک فوجی جیپ میں بیٹھا تھا, دو فوجی لکڑی کے مکان کے باہر ایک کشمیری کسان سے باتیں کر رہے تھے. پھر وہ دونوں فوجی سپاہی بھی جیپ میں بیٹھ گئے اور جیپ دوسری طرف پہاڑی راستے کی جانب نکل گئی. اس کا مطلب تھا میں ابھی خطرے سے باہر نہیں تھا, پہاڑی نالے میں سے کافی دور نکل آیا تھا. مجھے یہاں تک آئے اور نالے کے تیز بہاؤ کی وجہ سے زیادہ 20 منٹ لگے ہوں گے. میں حیران تھا کہ ابھی تک میرے لگائے ہوئے بموں کا دھماکہ کیوں نہیں ہوا. میں فصل کے اندر بیٹھ گیا, میں نے گھڑی دیکھی, مجھے بم لگائے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا, بم ابھی تک بلاسٹ نہیں ہوئے تھے. میں نے مایوسی کے عالم میں سر جھکا لیا. بموں کے ڈیم ڈیوائس یا ڈی نیٹروں میں ضرور کوئی ٹیکنیکل خرابی پیدا ہو گئی تھی, ورنہ یہ ناممکن تھا کہ ٹھیک ٹائم پر بم نہ پڑتے. اپنے مشن کی ناکامی پر مجھے سخت افسوس ہوا مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. اب ہمیں دوبارہ اس مشن پر نکلنا تھا اور پہاڑی کے ایمونیشن کو اور ساتھ ہی چھاونی کی بارکوں اور پوسٹوں میں موجود 2000 کے قریب بھارتی فوجیوں کو کسی دوسرے طریقے سے موت گھاٹ اتارنا تھا, کیونکہ یہ بات یقینی تھی کہ دن کے وقت ایمونیشن ڈپو میں فوجیوں نے ضرور آنا تھا اور انہیں فوراً سرنگ میں پڑا ہوا شگاف نظر آ جاتا اور پھر وہ ڈیٹیکٹر سے میرے لگائے ہوئے ناکارہ بموں کا بھی سراغ لگا لیتے. میں پریشانی کے عالم میں جوار کے کھیت میں چپ چاپ بیٹھا تھا کہ اچانک زمین اس طرح لرزی جیسے زلزلہ آ گیا ہو. اس کے ساتھ ہی ایک محیط دھماکہ ہوا, پھر ایک اور اس سے بھی زیادہ ہیبت ناک دھماکہ ہوا, پھر دھماکے شروع ہو گئے, زمین ہل رہی تھی. میں دوڑ کر کھیت سے باہر نکل آیا. میں نے اس طرف دیکھا جدھر فوجی چھاونی والی پہاڑی تھی, وہاں پہاڑی کی بجائے صرف آگ کے شعلے اور دھواں ہی دھواں تھا. آسمان دھوئے میں سیاہ ہو رہا تھا, شعلے آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے. ہر دھماکے کے بعد یہ شعلے کبھی سرخ اور کبھی نیلی رنگت اختیار کر کے اور زیادہ اوپر کو بلند ہو رہے تھے. ہم نے ٹارگٹ مار لیا تھا, ہمارا مشن کامیاب ہو گیا تھا. مجھے یقین تھا کہ کمانڈو اورنگزیب ضرور ہائیڈ آؤٹ میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا. میرے جی چاہتے میں دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤں, لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. تھوڑی دیر پہلے بھارتی فوجی جیپ کی آمد اس بات کا ثبوت تھا کہ یہاں آس پاس بھارتی فوجی چوکیاں قائم ہیں. میں ایک بار پھر کھیت میں گھس گیا اور سوچنے لگا کس طرف کو جانا چاہیے. مجھے سمت کا اندازہ نہیں رہا تھا کہ ہماری خفیہ کمنگ گاہ کس طرف ہے. میں نے اللہ کو یاد کیا اور مشرق کی طرف چل پڑا. میں ایک کھیت سے نکل کر دوسرے کھیت میں گھسا ہی تھا کہ مجھے 2 کشمیری کسان نظر آئے. ان میں ایک وہی کشمیری کسان تھا جو کچھ دیر پہلے لکڑی کے مکان کے باہر بھارتی فوجیوں سے باتیں کر رہا تھا. میں وہیں بیٹھ گیا فصل میں سے. دونوں کشمیری مجھے دکھائی دے رہے تھے, پہاڑی اڑ چکی تھی, ساتھ ہی بھارتی فوجیوں اور ساری بھارتی چھاؤنی کے پرخچے اڑ چکے تھے. ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا تھا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلکے ہلکے دھماکے اب بھی جاری تھے. دونوں کشمیر کسان, جن میں سے ایک بوڑھا آدمی تھا اور دوسرا نوجوان تھا, مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھیت کی میڑ پر کھڑے اس طرف دیکھ رہے تھے جس طرف پہاڑی پھٹی تھی اور آسمان پر دھواں پھیلا ہوا تھا. بوڑھے کشمیری کسان نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کشمیری زبان میں کہا, دشمن کو مار دیا ہے. میں تھوڑی تھوڑی کشمیری بول لیتا تھا مگر کشمیری زبان سمجھ پوری لیتا تھا. نوجوان کشمیری نے کہا, بابا یہ کام ہمارے مجاہد کمانڈو نے کیا ہے, کشمیر آزاد ہوگا, بھارتی فوجی یہاں سے بھاگ جائیں گے. کشمیری کسان نے کہا, بھاگیں گے نہیں تو ہمارے مجاہد انہیں جلا کر بھسم کر دیں گے.
معزز سامعین, اسی کے ساتھ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.